بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے جی جہاد بالقرآن اور اس کے پانچ محاذ. ڈاکٹر سار احمد رحمہ اللہ کا یہ کتابچہ ہے, مکتبہ خدام القرآن لاہور سے شائع ہوا ہے. اس کا پیش لفظ طبع اول کا وہ شیخ جمیل الرحمان صاحب نے لکھا ہے. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ڈاکٹر سار احمد مد ذلہ صدر موسس مرکز خدام القرآن و امیر تنظیم اسلامی نے جہاد, حقیقت جہاد, غایت جہاد اور دین میں جہاد کے مقام کے موضوعات پر متعدد تقاریر کی ہیں. مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب صاحب کے حصہ چاروں میں عنوان کے ذیل میں سورۃ الحج کا آخری رکوع, سورۃ الصف مکمل, سورۃ الجمعہ مکمل, سورۃ التوبہ کی آیت 24 اور سورۃ المنافقون مکمل شامل ہیں, جن پر ڈاکٹر صاحب موصوف نے متعدد دروس دیے ہیں جن میں جہاد کی اہمیت اور فرضیت پر سیر حاصل بحث ہوئی ہے. اس عاجز کی معلومات کی حد تک سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 52 کی روشنی میں جہاد بالقرآن کے موضوع پر ڈاکٹر صاحب کا یہ پہلا مفصل خطاب ہے جو موصوف نے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے چھٹے سالانہ معاذرات قرآنی کے افتتاحی اجلاس منعقدہ 25 مارچ 1984 میں ارشاد فرمایا تھا. اس اجلاس کی صدارت بر عظیم پاک و ہند کی مشہور و معروف دینی و علمی شخصیت جناب مولانا سعید احمد اکبر آبادی مدظ اللہ العالی مدیر ماہنامہ برہان دہلی مجلس شورا دارالعلوم دیوبند بھارت کے رکن شیخ الہند اکیڈمی بھارت کے ڈائریکٹر نیز مدرسہ عالیہ کلکتہ بھارت کے سابق پرنسپل اور متعدد دینی و علمی اور تحقیقی کتب کے مصنف و مؤلف نے فرمائی تھی. علاوہ ازی اس اجلاس میں ملک کے باذیت علماء اعظام دانشوران کرام بھی شریک. ڈاکٹر صاحب موصوف کا یہ خطاب انتہائی پرتاثیر, نہایت مدلل اور خطابت کی معراج تھا. کسی تقریر, خطاب یا درس کو ٹیپ سے صفحہ کرتاس میں منتقل کرنا کافی مشکل کام, اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے یہ کام انجام پاتا ہے. لیکن تحریر میں مقرر کا زور خطابت, الفاظ کی ادائیگی کا زیر و بم, اس کی اپنی شخصیت کا اثر, دوران تقریر الفاظ کی ادائیگی کا خاص طرز اور ان پر زور, ہاتھوں کی حرکات و سکنات کا انداز اور مجموعی طور پر ان سب کا سامعین پر جو گہرا تاثر قائم ہوتا ہے اسے تحریر میں سمونا ممکن نہیں ہے. آڈیو کیسٹ کی سماعت سے بعض باتوں کی کچھ نہ کچھ تلافی ضرور ہوتی ہے, البتہ ویڈیو کیسٹ بڑی حد تک اس سب کا بدل ہو سکتا ہے, لیکن افسوس کوئی خطاب کے ویڈیو کیسٹ تیار نہ ہو سکے. بہرحال اس عاجز کی ناچیز رائے میں ڈاکٹر صاحب موصوف کا یہ خطاب ان کے بہترین خطابات میں سے ایک ہے اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کا مرقع ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. ڈاکٹر صاحب موصوف نے قرآن مجید میں غوطہ زن ہو کر اس بحرے بے کنار میں معارف و عرفان اور حکم و عبر کے کچھ در شہوار نکالے ہیں جو اس خطاب میں آپ کو نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے بارے میں سچ فرمایا تھا الصادق والمصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے, لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد ولا تنقضی عجائبہ. علماء کبھی اس کتاب سے سیر نہ ہو سکیں گے, نہ کثرت تکرار سے اس کے لفظ میں کوئی کمی آئے اور نہ ہی اس کے عجائبات یعنی نئے نئے علوم و معارف و بصائر کے خزانے کبھی ختم ہو سکیں گے. معاذرات قرآنی کے بعد رمضان المبارک سن 1404 ہجری جون سن 1984 کے دو اجتماعات جمعہ میں مسجد دارالسلام لاہور میں جہاد بالقرآن کے موضوع پر محترم ڈاکٹر صاحب نے دو خطابات مزید ارشاد فرمائے تھے. گویا جو کلی 25 مارچ کو کھلی اس نے شگفتہ پھول کی شکل اختیار کرنی شروع کر دی. ان میں سے آخری خطاب کا عنوان تھا جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ. یہ خطاب بھی اس عاجز نے کیسٹ سے منتقل کر دیا تھا اور اب اسے بھی معمولی حق و اضافہ کے بعد اس کتاب میں شامل کیا جا رہا ہے. یہ دونوں خطابات محترم ڈاکٹر اسرار احمد مدظ اللہ کی نظر ثانی کے بعد شائع کیے جا رہے ہیں. البتہ ان میں سے دوسرے خطاب جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ پر قرآن اکیڈمی کے فیلو حافظ خالد محمود خضر نے نظر ثانی کر کے اسے مزید بہتر بنانے میں تعاون فرمایا ہے. جزا اللہ احسن الجزا. ان میں جو ثواب ہے وہ من جانب اللہ ہے, اور اگر کوئی خطا ہے یا اظہار مدعا میں کوئی تقصیر ہے تو اس کی ذمہ داری اس عاجز کے ناتواں کندھوں پر ہے, جس کے لیے یہ عاجز بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. مزید دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حسن نیت, حسن عمل اور اپنے دین حق کا صحیح فہم, نیز اس کی صحیح خدمت کی توفیق و سعادت سے بہرا ور فرمائے. ڈاکٹر صاحب موصوف کی مسائی جمیلہ و جلیلہ کو دنیا و آخرت میں مشکور فرمائے, نیز اس عاجز کی جانب سے اس کام میں اس حقیر تعاون کو اس کے لیے توشہ آخرت بنائے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ, توفنی مسلمان والحقنی بالصالحین, آمین یا رب العالمین. آقر جمیل الرحمن وفی عنہ 10 رمضان المبارک 1404 ہجری. جہاد بالقرآن. جہاد اور قرآن دو مظلوم ترین حقیقتیں. صفحہ نمبر 9 پر فرائض دینی اور جہاد کی منازل. صفحہ نمبر 12 پر پہلی منزل عبادت رب. صفحہ نمبر 12 پر پہلی منزل کے تین جہاد. صفحہ نمبر 14 پر دوسری منزل شہادت الناس. صفحہ نمبر 18 دعوت و تبلیغ کی تین سطحیں. صفحہ نمبر 23 تیسری منزل طلبہ و اقامت دین صفحہ نمبر 31 پر، اقامت دین کا مرحلہ اور تصادم صفحہ نمبر 33 پر، ایمان اور جہاد لازم و ملزوم صفحہ نمبر 38 پر، جہاد کی چوٹی قتال فی سبیل اللہ صفحہ نمبر 41 پر، جہاد کے لیے جدید اصطلاح انقلابی عمل صفحہ نمبر 44، انقلابی عمل کے لیے تنظیم ناگزیر ہے صفحہ نمبر 45، اور انقلابی دعوت و تربیت اور اس کا ذریعہ صفحہ نمبر 51۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تطیع الکافرین وجاہدہم به جہادا کبیرا، صدق اللہ العظیم۔ خطبہ مسنونہ، تلاوت آیات اور ادعیہ معصورہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں دو چیزیں نہایت اہم، ایک لفظ جہاد جو اس آیہ مبارکہ میں دو مرتبہ آیا ہے، ایک فعل امر کے طور پر جاہد، اور دوسرے مفعول مطلق کے طور پر جہادا کبیرا، یعنی نہ صرف جہاد بلکہ شدید جہاد، بہت بڑا جہاد۔ یہاں دوسرا اہم نقطہ بھی آیا، اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وجاہد ہم بھی جہادا کبیرا، آپ ان سے جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے، بہت بڑا جہاد۔ یہاں بھی کا جو چھوٹا سا ٹکڑا آیا ہے، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اکثر و بیشتر اہل علم بھی اس کی اہمیت پر غور و فکر کیے بغیر سرسری طور پر گزر جاتے ہیں۔ میرا مشاہدہ ہے کہ جہاں بھی قرآن کے لیے بھی بطور ضمیر مجرور آیا ہے، ہمارے اہل علم اللہ ماشاءاللہ اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس بھی کی اہمیت کے اظہار کے لیے دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی مثال سورۃ بنی اسرائیل سے ہے، جہاں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، آیت نمبر 79 یعنی 79، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رات جاگتے رہیے اس قرآن کے ساتھ، یہ بڑھوتری ہے آپ کے لیے۔ میرا اندازہ ہے کہ تہجد کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ تو ہمارے یہاں معروف و مشہور ہے، کسی کو اس کی توفیق ملی ہو یا نہ ملی ہو، لیکن اس کی عظمت اور برکات سے ہر وہ مسلمان بخوبی واقف ہوگا جس کا تھوڑا بہت بھی دینی مزاج ہے۔ لیکن یہاں بھی اتنی توجہ نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے۔ تہجد میں اہم ترین شے قیام، وہ بھی طویل قیام، اور اس میں ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے اور یعنی لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا مگر کم، آدھی رات یا اس سے کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں عموماً وہ عام نوافل کی طرح 8 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، پھر بیٹھ کر مختلف اوراد و وظائف میں مشغول ہو جائے اور زیادہ وقت اس میں صرف کرتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ یہ بھی بہت غنیمت ہے، لیکن اس کی برکات سے کما حقہ استفادہ تب ہوگا جب اس میں طویل قیام ہو اور اس میں ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت۔ دوسری مثال سورہ مریم کی ہے، جہاں فرمایا فانما یسرناہ بلسانک لتبشر به المتقین او تنذر به قوما لدا، پھر یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو ہم نے تمہاری زبان میں آسان کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم اس قرآن کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو اس کے ذریعے سے خبردار کرو۔ یہاں بھی غور فرمائیے کہ تبشیر و انذار کے لیے قرآن مجید ہی کو ذریعہ قرار دیا گیا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، یہ کہ ہمارے یہاں واعظوں اور خطبوں میں اکثر و بیشتر یہ کام اولیاء اللہ کے تذکروں یا مولانا روم کی مثنوی سے لیا جاتا ہے، قرآن مجید کی طرف بہت ہی کم توجہ دی جاتی ہے۔ بعین ہی یہی معاملہ زیر نظر آیہ کریمہ کا ہے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ معلوم ہوا کہ یہاں جس جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے اس شد و مد کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ، اس تاکید و زور امفیسس کے ساتھ، تو اس کے لیے ایک ذریعہ، ایک آلہ، ایک ہتھیار جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے، اس کے لیے بھی ایک تلوار جو آپ کے دست مبارک میں تھمائی گئی ہے، اور وہ ہے قرآن حکیم۔ لہذا ارشاد ہوا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین و کفار کے ساتھ جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے، بہت بڑا جہاد، جہاد القرآن۔ دو مظلوم ترین حقیقتیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے سے قبل یہاں لفظ جہاد کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے۔ پہلی بات یہ کہ میرے نزدیک جہاد ہمارے دین مظلوم ترین تصور یعنی کانسیپٹ ہے۔ مظلوم ہونے کے اعتبار اس کے ہم پلہ دوسری شے جو آتی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ہمارے دین کی یہ دو مظلوم ترین حقیقتیں ہیں، جہاد کے بارے میں اتنے مغالطے ذہنوں میں ہیں کہ حد و شمار میں نہیں۔ پھر خاص طور پر ہماری تاریخ، ایک دور وہ بھی آیا جب ہم براہ راست محکوم ہوئے، نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ ذہنی اور فکری اعتبار سے بھی، یعنی ہم دو طرفہ غلامی کے پنجے میں گرفتار ہوئے۔ اس وقت اہل مغرب کی طرف سے ہم پر جہاد کے حوالے سے بڑے جارحانہ حملے ہوئے اور استہزاء اور تمسخر کا معاملہ ہوا۔ انہی کا یہ الزام ہے کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، چنانچہ اس زمن میں ہمارا انداز معذرت خواہانہ اپولوجیٹک رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ اب یہ دور اصلاً گزر چکا ہے، لیکن تاحال اس کے باقیات و سیاحت کچھ لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں, اور جب تک ہم ان کو اچھی طرح کھرچ نہیں دیں گے اس وقت تک دین کی کوئی مثبت پائیدار اور فعال تحریک جو نتیجہ خیز بھی ہو اٹھانا ممکن نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ جہاد کے بارے میں سب سے پہلا مغالطہ ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے اور اس کے نتائج بہت دور رس ہیں کہ جہاد کے معنی جنگ ہے. اس بارے میں میری رائے ہے کہ اغیار اور بیگانوں کی کارستانی کے ساتھ ساتھ یگانوں اور اپنوں کی بھی غلطیاں ہیں. اپنوں کی بڑی اکثریت نے بھی جہاد کو جنگ ہی قرار دیا, جبکہ قرآن مجید مستقل طور پر دو اصطلاحات استعمال کرتا ہے, ایک جہاد فی سبیل اللہ اور دوسری قتال فی سبیل اللہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہمارے دینی لٹریچر میں جنگ کے تمام مدارج و مراحل کے لیے بطور عنوان لفظ جہاد استعمال ہو جاتا ہے اور جنگ کو جہاد ہی سے موسوم کیا جاتا ہے. چنانچہ ہوتے ہوتے ہمارے ذہنوں میں جہاد اور قتال مترادف کی حیثیت سے جاگزی ہو گئے اور عام طور پر یہ سمجھا جانے لگا کہ جہاد کے معنی جنگ ہیں. تیسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ جنگ ہر وقت اور ہمیشہ تو نہیں ہوتی, لہذا جہاد فرض کفایہ رہ گیا اور فرض عین کی فہرست سے خارج ہو گیا. جب کبھی جنگ کا مرحلہ آتا ہے تو جتنی نفری کی ضرورت ہوتی ہے وہ نکل آتی تو بقیہ لوگوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا تھا. یہی فرض کفایہ کا تصور ہے اور بالکل صحیح تصور ہے. لیکن جہاد و قتال کو مترادف سمجھ لینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے یہاں سے فقہی تصورات و معیارات اور سوچ کے جو پیمانے ہیں ان میں جہاد گویا صف اول کی شے رہا ہی نہیں, اس کا فرض عین ہونا پس منظر میں چلا گیا, حتیٰ کہ ذہنوں سے اوجل اور محو ہو گیا الا ماشاء اللہ. چوتھی بات یہ کہ اس پر ستم بالا ستم اور بنا الفاسد علی الفاسد یہ ہوا کہ ہم نے یہ تصور کر لیا کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے تو گویا وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے. حالانکہ ایک مسلمان ذاتی حیثیت سے جہاں فاجر و فاسق ہو سکتا ہے وہاں ظالم بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ مسلمانوں کا کوئی بادشاہ یا کوئی سربراہ کوئی گروہ ظالم بھی ہو سکتا ہے اور ایک ناحق جنگ بھی شروع کر سکتا ہے صرف اپنے مفادات کے لیے, صرف اپنے اقتدار کو وسعت دینے کے لیے, اپنی حدود سلطنت کی توسیع کے لیے, جبکہ ان کے پیش نظر دین کی وہ خدمت نہ ہو, اعلائے کلمت اللہ کا کوئی مقصد نہ ہو. ظاہر ہے ایسی جنگ جہاد یا قتال فی سبیل اللہ کیوں کر شمار ہو جائے گی کہ ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح حدیث موجود ہے. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الرجل یقاتل للمغنم والرجل یقاتل للذکر والرجل یقاتل لیرا مکانہ فمن فی سبیل اللہ الا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی الاولیا وهو فی سبیل اللہ. صحیح بخاری کتاب الجہاد اور صحیح مسلم کتاب الامارہ. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے دریافت کیا کہ حضور ایک شخص جنگ کرتا ہے مال غنیمت کے لیے, ایک شخص جنگ کرتا ہے اپنے ذکر اور شہرت کے لیے, اور ایک شخص جنگ کرتا ہے اپنی یا اپنے قبیلے کی سربلندی دیکھنے کے لیے, تو کس کی جنگ اللہ کے راستے میں ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا صرف اس کی جنگ کی سبیل اللہ ہوگی جو اس لیے جنگ کرے تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو جائے. خیال رہے کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے. تو قتال فی سبیل اللہ وہ جنگ ہے جو اللہ کے جھنڈے کی سربلندی کے لیے کی جائے, نہ کہ ہر مسلمان کی یا مسلمانوں کی حکومت کی ہر نوع کی جنگ جہاد و قتال فی سبیل اللہ قرار دی جائے. بہرحال یہ ہیں وہ مغالطے جو کچھ تو اغیار کی کرم فرمائی ہے, کچھ تو اغیار کی کرم فرمائی سے اور کچھ اپنوں کی ستم ظریفی سے تہ در تہ ذہنوں کے اندر بیٹھ گئے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس تصور کو نکھار کر سامنے لایا جائے کہ جہاد فی سبیل اللہ در حقیقت ہے کیا, اور جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ میں فرق کیا ہے. میں نے اس پر بہت غور کیا کہ ایک عام اردو دان کے لیے وہ لفظ کون سا ہے جو لفظ جہاد کے مفہوم صحیح ادا کرے. اہل علم جانتے ہیں کہ لفظ جہاد باب مفعلہ سے ہے, اور باب مفعلہ کے اکثر مصادر میں فریقین کی شرکت ہوتی ہے. پھر دوسرے پر غالب آنے کا مفہوم بھی اس میں شامل ہوتا ہے, جیسے بحث سے مباحثہ, جہد سے مجاہدہ اور جہاد, اور قتل سے مقاتلہ اور قتال. قتال میں بات دو طرفہ ہوتی ہے جبکہ قتل یک طرفہ عمل ہے. کوئی شخص جا رہا ہے, کسی نے گولی مار دی یا خنجر گھونپ دیا, حالانکہ اس کے سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے گا, یہ قتل ہے. لیکن جب دو فریق آمنے سامنے ہو کر ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہو جائیں تو یہ فریقین کے مابین قتال یا مقاتلہ ہے. اسی طرح جہد کا عمل ہے, یہ عام فہم لفظ ہے اور اردو میں کوشش کے معنی میں مستعمل ہے. اس سے جہاد و مجاہدہ کے معنی و مفہوم ہوں گے. کوششوں کا تصادم, کوششوں کا ٹکراؤ, کوششوں کا مقابلہ, جس کے لیے ایک لفظ ہوگا کشمکش یا کشاکش. انگریزی میں اسے کہتے ہیں سٹرگل. آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے بعد صلہ یعنی پریپوزیشن کے طور پر اگینسٹ کا لفظ آتا ہے, یعنی کوئی رکاوٹ ہے, کوئی چیز درمیان میں راستہ روکنے والی ہے, اسے ہٹانے اور دور کرنے کے لیے اس سے کشمکش کرنا. درحق جہاد یا مجاہدہ کا صحیح لغوی مفہوم یہی ہے. فرائض دینی اور جہاد کے منازل. میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اپنے غور و فکر کے نتائج پیش کرنا چاہتا ہوں. اس مسئلہ پر غور و فکر کے نتیجے میں جہاد کے تین بڑے بڑے درجے اور ہر درجہ کے تین پہلو یا تین قسمیں میرے سامنے آئی. میں ان کو اہل علم کے سامنے ان کی تائید و توثیق یا اصلاح کے لیے پیش کر رہا ہوں. میں قرآن مجید کا ادنا طالب علم ہوں, مجھے اہل علم کی رہنمائی حاصل ہونے پر دلی مسرت ہوگی. میں خلوص دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر میری غلطی واضح کر دی جائے تو میں سر تسلیم خم کرنے میں ایک لمحہ کے لیے بھی تردد نہیں کروں گا، بلکہ غلطی کی نشاندہی کرنے والے صاحب کا صمیم قلب سے احسان مند ہوں گا. میرے نزدیک یہ تین بڑے بڑے درجے ان بنیادی فرائض سے متعلق ہیں جو ہمارا دین اپنے ماننے والوں پر عائد کرتا ہے. دین کی طرف سے ہر مسلمان پر جو تین بنیادی فرائض عائد ہوتے ہیں ان کی بنیادی تفہیم کے لیے ایک تین منزلہ عمارت کی تمثیل یا تشبیہ بہت ہی مفید ہے. پہلی منزل عبادت رب. فرائض دینی کی پہلی منزل خود اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہے، اور یہ بندگی ہمہ وجو، ہمہ تن اور ہمہ وقت ہونی ہوگی، جزوی نہیں ہوگی. قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 208، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. ایک اور جگہ فرمایا وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، سورہ زمر آیت نمبر 54. اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری قبول کرو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے. اس رویہ کا دینی اصطلاح میں نام ہے اسلام، سر تسلیم خم کر، گردن نہادن، تو سرینڈر. اسی کے لیے مزید دو اصطلاحات اطاعت اور تقوی. اطاعت کا مفہوم ہے مقاومت و مدافعت ترک کر کے برضا و خوشی فرما برداری قبول کر لینا. اس کے لیے قرآن مجید میں بار بار حکم آیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسے انگریزی میں یوں کہیں گے ٹو گیو اپ آل کائنڈز آف ریزسٹنس ہول ہارٹیڈلی، یعنی خوش دلی سے ہر نوع کی مقاومت اور مزاحمت ترک کر. جبکہ تقوی کا مفہوم ہے اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، اس کی نافرمانی سے بات رہنا. تقوی کا حکم قرآن مجید میں بڑی تکرار اور تاکید سے آیا ہے. اس ضمن میں چوٹی کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سورۃ آل عمران. اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور تم پر موت نہ آئے مگر حالت فرمانبردار. اطاعت اور تقوی میں بالترتیب مثبت اور منفی رویہ سامنے آتا ہے، بات ایک ہی ہے، گویا ایک ہی تصور کے دو رخ ہیں. اس پہلی منزل کے لیے چوتھی اور آخری جامع ترین اصطلاح ہے عبادت. اس میں اسلام، اطاعت اور تقوی کے تمام مفاہیم آ جاتے. اس لفظ عبادت کو سمجھنے کے لیے فارسی کے دو الفاظ جو اردو میں مستعمل ہیں جمع کریں گے مفہوم ذہن نشین ہو جائے گا. وہ الفاظ ہیں بندگی اور پرستش. بندگی غلامی کو کہتے اور اس میں اطاعت کا پہلو غالب، جبکہ پرستش کے معنی ہے مخلصانہ اور والہانہ محبت. سورہ زمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی کیجئے اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. پھر سورہ بینہ میں ان دونوں کو نہایت حسین و جمیل اسلوب بیان میں بئیں طور جمع کر دیا گیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، آیت نمبر 5. اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنی اطاعت، اپنے دین یعنی اطاعت کو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر. قرآن مجید میں جنوں اور انس کی تخلیق کی غایت یہی عبادت رب قرار دی گئی ہے. ازروع آئے مبارکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورۃ الزاریات آیت نمبر 56، میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی بندگی کے لیے تخلیق کیا ہے. فرائض دینی کی اس پہلی منزل کو سر کرنے کے لیے ایک بندہ مومن کو سہ گنا جہاد کرنا پڑے گا، مجاہدہ و کشمکش کرنی پڑے گی. پہلی منزل کے تین جہاد. اس پہلی منزل پر سب سے پہلے کشمکش کرنی ہوگی اپنے نفس سے. نفس کے متعلق قرآن میں فرمایا گیا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف آیت نمبر 53، یقینا نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے. امارا امر سے مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت ہی زیادہ اکسانے والا، نہایت سختی سے حکم دینے والا. لہذا اللہ کا بندہ بننے کے لیے پہلی کشمکش خود اپنے نفس کے ساتھ کرنی پڑے گی. ایک حدیث میں نفس کے خلاف جہاد کو ایک اعتبار سے افضل الجہاد قرار دیا گیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الجہادی انتجاہدا نفس کا، افضل الجہادی انتجاہدا نفس کا و ہوا کا فی ذات اللہ. افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس اور اپنی خواہشات کو اللہ کا مطیع بنانے کے لیے ان کے خلاف جہاد کرو. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا المجاہد من جاہد نفس، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. بس پہلی کشمکش ہر اس شخص کو اپنے نفس سے کرنا ہوگی جو واقعتا اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے. اسی نفس کے متعلق مولانا روم نے کیا خوب بات کہی، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن او راعون ای راعون نیست، کہ میرا نفس بھی ہرگز فرعون سے کم نہیں ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس کے پاس لاؤ لشکر تھا، لہذا اس نے کھل کر کہہ دیا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور میرے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے، لہذا میں اندر ہی اندر یہ بات میرا نفس کہتا رہا، یعنی میرا یہ نفس بھی فرعون سے کم نہیں. فرق بس اتنا ہے کہ فرعون کے پاس لاؤ لشکر تھا لیکن اس کے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے، ورنہ میرا نفس اندر سے وہی کچھ دعویٰ کر رہا ہے جو فرعون نے کیا تھا. اس کا دعویٰ تھا ملک مصر کے بارے میں، لیس لی ملک مصر، سورہ زخرف آیت نمبر 51, کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ اسی طرح میرا نفس میرے وجود پر حکومت کا دعوے دار ہے. پس سب سے پہلا اور سب سے بڑا جہاد مجاہدہ مان نفس ہے. جس نے اس مندر کو سر نہیں کیا وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, تو میرے نزدیک اس کے لیے ہلکے سے ہلکا لفظ حماقت. لیکن نفس ہمارا کو تقویت دینے کے لیے ایک طاقت موجود ہے, وہ ہے شیطان لعین اور اس کی سلبی اور مانوی ذریت. اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اس نفس کو تقویت پہنچائے, اس میں پھونکے مارے اور اس میں جتنے بھی سفلی محرکات ہیں انہیں مشتعل کرے. ایک حدیث کی ابتدا میں الفاظ آتے ہیں, انا ابلیس لہ خرطوم کا خرطوم القلب واضعہ علی قلب ابن آدم یذکرہ بالشہوات واللذات ویاتیہ بالامانی ویاتیہ بالوسوسات علی قلبہ لیشککہ فی ربہ. ابلیس کی بھی تھوتنی ہے کتے کی تھوتنی کی طرح, وہ اسے ابن آدم کے دل پر رکھ دیتا ہے اور اسے خواہشات نفس اور مرغوبات اور مرغوب چیزوں پر ابھارتا ہے. وہ اس کو لمبی لمبی امیدیں وشفل تھنکنگ دلاتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے تاکہ اسے اپنے رب کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر. ایک اور متفق علیہ حدیث ہے, ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, شیطان انسان کے اندر خون کی مانند دوڑتا ہے. قرآن مجید میں مختلف اسالیب سے بے شمار مقامات پر شیطان کے اغوا اور فریب سے خبردار اور متنبہ کیا گیا ہے. ایک مقام پر فرمایا, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, سورۃ فاطر آیت نمبر 6, لوگو یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے پس تم بھی اسے دشمن سمجھو دشمن جانو. اور سورۃ الکاف میں بڑا پیارا انداز ہے جس میں ایک لطیف سا طنز بھی موجود ہے, فرمایا, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, وہ جنوں میں سے تھا, سو اس نے اپنے رب کی حکم کی سے رو گردانی کی, کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ضروریت سلبی و مانوی کو اپنا دوست بناتے ہو, حالانکہ وہ تمہارے ایسے ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے. چنانچہ کشمکش کرنا ہوگی, مجاہدہ کرنا ہوگا شیطان اور اس کی سلبی و مانوی ضروریت کے ساتھ اور اس کو شکست دینا ہوگا. اس لفظ شکست سے میرا ذہن اچانک علامہ اقبال کے فارسی کلام میں ان کی نظم نالہ ابلیس کی طرف منتقل ہوا جو مجھے بہت پسند ہے. شیطان اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے کہ پروردگار, یہ انسان تو میری چوٹ کا نہیں, میرے مقابلے کا نہیں, ایک مشتخص ہے جس کے لیے میری ایک ہی چنگاری کافی ہے. اس انسان کو اگر سوکھی گھاس ہی بنانا تھا تو مجھ میں اس قدر تیز و تند آگ رکھنے کا کیا فائدہ ہو. ابن آدم چیز یک مشتخص مشتخسرا یک شرارت من بسس اندری عالم اگر جز خس نمود ای قدر آتش مرا دادن چسو. دزم کا آخری شعر ترپا دینے والا ہے, اے خدا یک زندہ مرد حق پرست لذت شاید کے یابم در شکست. الہی کوئی تو زندہ مرد حق پرست ایسا ہو جو مجھے شکست دے دے تاکہ میں بھی تو کبھی شکست کا لذت آشنا ہو سکوں. تو دوسری کشمکش اور دوسرا مجاہدہ یہ ہوگا, یعنی شیطان سے لڑنا. تیسری کشمکش ایک بگڑے ہوئے معاشرے کا جو سماجی دباؤ یا سوشل پریشر ہے اس سے ہوگی. معاشرے کا دباؤ آپ کو ایک خاص رخ پر دھکیلے گا, اس لیے کہ ایک ہجوم جس سمت میں جا رہا ہو اس سمت میں چلنا بہت آسان ہے, آپ کو کوئی زور نہیں لگانا پڑے گا, وہ آپ کو خود دھکیل کر لے جائے گا. زمانہ باتو نہ سازت تو با زمانہ بساز, زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا تو تم اس کے ساتھ موافقت کر لو. اس طرح کوئی تصادم نہیں ہوگا, کوئی کشمکش نہیں ہوگی, کوئی مزاحمت نہیں ہوگی. دنیاوی نقطہ نظر سے عافیت اسی میں ہے, چین اور سکون سے زندگی بسر ہوگی کہ زمانہ تم سے موافقت نہیں کر رہا, تم زمانے کے ساتھ موافقت کر لو. لیکن غیرت و حمیت کا تقاضا بالکل برعکس ہے, زمانہ باتو نہ سازت تو با زمانہ ستیز, زمانہ تم سے موافقت نہیں کرتا تو تم اس سے لڑو. پس دینی فرائض کی پہلی منزل پر تین اطراف و جوانب میں یہ تین کشمکشیں ہیں جو ہر اس شخص کو کرنی ہے جو واقعتاً اللہ کا بندہ بننے کا ارادہ اور عزم رکھتا ہو. دوسری منزل شہادت الناس, فرائض دینی کی دوسری منزل ہے اس دین کو عام کرنا, دوسروں تک پہنچانا, اسے پھیلانا. اس کے لیے چار اصطلاحات اہم ہیں. پہلی دو اصطلاحات ہیں تبلیغ اور دعوت, یہ بھی اطاعت و تقویٰ کی طرح تصویر کے دو رخ اور مثبت و منفی مفہوم کے حامل الفاظ ہیں. تبلیغ سے مراد پہنچانا اور دعوت سے مراد لوگوں کو کھینچ کر رائے حق پر لے آنا, یہ بھی ایک ہی عمل کے دو رخ. تبلیغ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکیدی حکم ہوا, یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائیے جو آپ کی طرف آپ کی رب کی جانب سے نازل ہوا ہے, اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا اپنی رسالت کا حق ادا نہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں امت کو جو آخری تاکیدی حکم دیا وہ اسی تبلیغ کا تھا. فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب, بس جو موجود ہے مخاطب ہے ہے اسے چاہیے کہ یہ پیغام اس کو پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہے. مزید برآں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر ہر مسلمان کے لیے فریضہ تبلیغ آسان ترین فرما دیا, بلغوا عنی ولو آیتن, میری طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک ہی آیت, ایک آیت ہی کیوں نہ. دعوے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکیدی حکم ہوا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ, اور ان کفار مشرکین کے ساتھ مجادلہ کیجئے آسان طریقے سے. یہ بڑی محتمم بشان آیت ہے, اس پر میں بعد میں کچھ عرض کروں گا. یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ اس آیت میں دعوت کی تین سطحیں بیان ہوئی ہیں. دعوت کے ضمن میں ایک مزید اٹل اور رہنما اصول اس آیت مبارکہ میں بیان کر دیا گیا, فمن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین حامیم السجدہ. اور اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے یقیناً میں خود بھی فرما برداروں بریکٹ میں ہے مسلمانوں میں سے ہوں. یعنی دعوت اللہ کی طرف ہو, اس کے ساتھ ہی دائی کا سیرت و کردار عمل صالح کا مظہر ہو. مزید برآں وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے, مسلمان کہلائے, اس کی دعوت کسی فقہی مسلک کی طرف نہ ہو اور نہ ہی اس کا لیبل چسپا ہو. جو شخص اللہ کی طرف دعوت دے اس سے بہتر بات اور کسی کی نہیں ہو سکتی. اسی دوسری منزل کے لیے دو اصطلاحات مزید ہیں جو بڑی اہم ہیں لیکن ان کا ادراک و شعور تقریباً معدوم کے درجے میں آ گیا ہے. ہمارے معاشرے میں اللہ ماشاءاللہ چند ہی لوگ ہوں گے جو ان کی اہمیت کو سمجھتے ہوں گے اور ان پر عمل کرتے ہوں گے. ان میں تیسری اصطلاح ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یعنی نیکیوں کا پرچار, ان کی تلقین, ان کا حکم, اور برائیوں سے بدی سے لوگوں کو روکنا, بدی اور برائی کے راستے میں آڑے آنا. ہماری ایک دینی تحریک میں امر بالمعروف پر ایک درجہ پر عمل ہو رہا ہے تو اس میں نہیں عن المنکر سے صرف نظر ہے. حالانکہ حدیث شریف میں نہیں عن المنکر پر زیادہ زور اور تاکید ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإلم یستطع فبلسانہ فإلم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اے مسلمانوں, تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ یعنی طاقت سے روکے. اگر اس کی اطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے یعنی نصیحت و تلقین کرے, اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل میں اسے برا جانے, اس پر کڑے اور پیج و تاب کھائے, اور یہ کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے. ہمارے اس دور کے لحاظ سے مسلم شریف کی ایک اور حدیث بہت اہم اور قابل التفات ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان له فی امتہ حواریون و اصحاب یاخذون بسنته و یقتدون بامرہ ثم انها تخلف من بعدہم خلوف یقولون ماذا یفعلون و یفعلون مالا یؤمرون فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. مجھ سے پہلے جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اس کی امت میں اس کے ایسے حواری اور ساتھی ہوا کرتے تھے جو اس نبی کی سنت پر عمل کرتے تھے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے. پھر ان حواریین کے بعد ایسے نالائق جانشین آ جاتے تھے جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے, اور ایسے کام کیا کرتے تھے ان کا انہیں اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا کرتا تھا. تو ایسے لوگوں سے جو ہاتھ سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے, اور جو زبان سے جہاد کرے تو وہ بھی مومن ہے, اور جو دل سے جہاد کرے تو وہ بھی مومن ہے, اور اس کے ورے تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. یہ ہمارے دین میں نہی علی المنکر کی اہمیت. اس دوسری منزل کے لیے چوتھی جامع ترین اصطلاح شہادت علی الناس ہے. جیسے پہلی منزل کے لیے جامع ترین اصطلاح میں نے عبادت بیان کی تھی, دوسری منزل کے لیے شہادت علی الناس جامع ترین اصطلاح ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں, لہذا آپ کی امت بھی آخری امت ہے. یہ امت اس لیے برپا کی گئی ہے کہ تا قیام قیامت نوع انسانی پر اپنے قول و عمل سے حق کی شہادت دے. ارشاد الہی ہے, فَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اس طرح اے مسلمانوں, ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم نوع انسانی پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں. سورۃ الحج کی آخری آیت اس موضوع پر بڑی عظیم آیت ہے. فرمایا, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ, اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اور جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے. اس نے تمہیں چن لیا ہے, پسند کر لیا ہے, ایک خاص مقصد کے لیے تمہارا انتخاب ہو گیا ہے. درمیان میں ایک جملہ مترزہ ہے, یعنی ایڈجیکٹیو کلاز ہے, اما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اس کے بعد امت کے اجتباع چن لیے جانے کا مقصد بہیں الفاظ بیان ہوا ہے, لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم پوری نوع انسانی کے لیے گواہ بن جاؤ. یعنی لوگوں پر اپنے قول و عمل سے حق کی شہادت دے کر حجت قائم کرو تاکہ قیامت کے دن عدالت اخروی میں گواہی دے سکو, جسٹیفائی کر سکو کہ پروردگار ہم نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا تھا. سورۃ البقرہ کی آیت میں پہلے امت کا ذکر ہوا اور پھر رسول کا, لیکن یہاں پہلے رسول اور پھر امت کا ذکر ہے. شہادت علی الناس وہ اصطلاح ہے کہ یہاں آ کر امت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کا تعلق رسالت سے جڑ جاتا ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں, لہٰذا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے اور اپنے قول و عمل کی ہم آہنگی کی شہادت کے ذریعے دین حق کو بالفعل قائم کر کے اس کی برکات کے ذریعے لوگوں پر حجت قائم کریں. اس شہادت کی اہمیت کا اندازہ سورۃ النساء کی اس آیت سے لگائیے, فَقَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. سورۃ النساء آیت نمبر 41. اس دن کیا حال ہوگا جس دن ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. عدالت خداوندی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل استغاثہ کے گواہ ہوں گے. وہ کہیں گے کہ اے پروردگار, میں نے تیرا پیغام اپنے قول و عمل سے شہادت دیتے ہوئے بنی نوع انسان تک پہنچا کر ان پر حجت قائم کر دی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شہادت علی الناس کی یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے. شہادت علی الناس کی ذمہ داری کی نزاکت کو سمجھ لیجیے. اگر بالفرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام نہ پہنچاتے تو اللہ کے یہاں وہ مسئول ہوتے, انہوں نے پہنچا دیا تو وہ بری ہو گئے. اب لوگ جواب, نیچے حوالہ ہے فٹ نوٹ پر, یہی بات سورۃ الاعراف میں اس اسلوب سے بیان فرمائی گئی, فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین. بس یہ لازمن ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے بات پوچھ کریں جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے, اور رسولوں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں اور ان کو کیا جواب ملا. یہ شیخ جمیل الرحمان صاحب کی طرف سے فٹ نوٹ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر 125,000 کے مجمع سے گواہی لے لی, الہ هل بلغت, کیا میں نے پہنچا دیا, اور پورے مجمع نے بیک زبان ہو کر گواہی دی, قد بلغت وادیت ونصحت, تین بار یہ سوال و جواب ہوئے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا, آپ نے حق امانت ادا کر دیا, اور آپ نے حق خیرخواہی ادا کر دیا. تین بار یہ سوال و جواب ہوئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف پھر مجمع کی طرف اپنی انگشت مبارک یعنی اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے تین بار فرمایا, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہنا. پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا, فلیبلغ الشاہد الغائبہ, امت کا اجتباع بس چاہیے کہ جو یہاں موجود ہیں یہ پیغام ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. امت کا اجتباع جہاں بہت بڑا اعزاز ہے وہاں بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. اگر امت نے اس شہادت علی الناس کا فریضہ انجام نہیں دیا تو بنی نوع انسان کی گمراہی کے وبال سے عدالت خداوندی میں بچنا محال ہو جائے گا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہمارے خلاف ہو جائے گی. دعوت و تبلیغ کی تین سطحیں, اب تبلیغ و دعوت کی بھی تین سطحیں جن کو سمجھنا ضروری ہے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس مغالطہ میں مبتلا رہیں, ہم تو تبلیغ کا حق ادا کر رہے ہیں درا حالے کہ وہ صورت تبلیغ ہو حقیقی تبلیغ نہ ہو, یعنی تبلیغ کی طرح کی کوئی چیز ہو لیکن حقیقی تبلیغ نہ ہو. میں تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ اس دور میں ایک خاص سطح پر تبلیغ و دعوت کے لیے ایک بہت وسیع حرکت ہو چکی ہے. اس کے حجم کا جہاں تک تعلق ہے وہ بڑا متاثر کن ہے, اور ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد اس گلوب پر ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں. لیکن میں پوری ہمدردی اور دل سوزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ تبلیغ اور دعوت کے لیے اگر ہم نے پرانی ہدایات کو اپنا امام نہ بنایا اور ان کے مطابق کام نہ کیا جا سکا, مطلوبہ نتائج برآمد نہ ہوں گے. اس ضمن میں وہی دو آیات دوبارہ ملاحظہ کیجئے جو میں پہلے پیش کر چکا ہوں. پہلی آیت, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اس آیت مبارکہ میں سورۃ مائدہ آیت نمبر 67, اس آیت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے وہ قرآن مجید ہے. ارشاد ہوا, بلغ ما انزل الیک من ربک, تبلیغ کیجئے اس کی یعنی قرآن مجید جو آپ پر اتارا گیا ہے آپ کے رب کی جانب. بس تبلیغ کا اصل مرکز و محور قرآن مجید ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک نے ہر مسلمان کے لیے قرآن حکیم کی تبلیغ کے کام کو آسان بنا دیا ہے. آپ نے فرمایا, بلغوا عنی ولو آیتن, پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت پہنچاؤ. یہاں انی کا لفظ خاص طور پر قابل توجہ ہے. یہ لفظ جہاں جس معنی اور مفہوم کا حامل ہے اسے انگریزی میں ادا کیا جائے تو وہ ہوگا آن مائی بہاف. قرآن مجید کی تبلیغ کی اصل ذمہ داری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. چنانچہ اسی آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں فرمایا وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ, اور اگر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض یہ کام نہیں کیا تو آپ نے تبلیغ رسالت کا حق ادا نہ کیا. میں نے ترجمہ میں لفظ بالفرض کا اضافہ اس لیے کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذرا سا یہ گمان کہ آپ قرآن حکیم کی تبلیغ میں کوتاہی فرمائیں گے ایمان کے منافی ہو جائے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ اسلوب بیان در حقیقت امت کے انتباہ یعنی وارننگ کے لیے اختیار فرمایا گیا ہے کہ کہیں وہ اس ذمہ داری سے غافل نہ ہو جائے جو پوری امت پر بحثیت کل اور ہر مسلمان پر بحثیت امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائد ہوتی ہے. دوسری آیت جس کی تفصیل میں نے مؤخر کر دی تھی اس کے حوالے سے دعوت کی تین سطحوں کا سمجھنا ضروری ہے. آیت مبارکہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلہم باللتی ہی احسن, سورۃ نحل آیت نمبر 125. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت و دانائی کے ساتھ اور عمدہ واضح و نصیحت کے ساتھ, ہٹ دھرم ضدی اور حجتی لوگوں کے ساتھ مجادلہ یعنی ڈیبیٹ کرو اس طریق پر جو بہت ہی عمدہ ہے. ہر دور اور ہر معاشرے میں آپ کو لوگوں کی تین سطحیں ملیں گی. ایک سب سے بلند سطح کے لوگ ہوتے ہیں یعنی ذہین اقلیت انٹلیکچوئل مائنورٹی برین ٹرسٹ کہلاتا ہے. یہ طبقہ اگرچہ قلیل ترین اقلیت میں ہوتا ہے لیکن معاشرے میں مؤثر ترین ہوتا ہے اور معاشرے کا رخ متعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. جیسے انسان کے جسم میں دماغ ہے جو وزن کے لحاظ سے کم و بیش آدھ شیر کا ہے لیکن یہ اس کے پورے وجود اور پورے تن و توش کو کنٹرول کرتا ہے. ہاتھ پکڑ سکتا ہے لیکن کس شے کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا, اس کا فیصلہ دماغ کرتا ہے. ٹانگیں اسے لے کر چل سکتی ہیں لیکن کس سمت میں چلیں کس میں نہ چلیں اس کا فیصلہ دماغ کرتا ہے. اسی طرح معاشرے کا رخ در حقیقت یہی ذہین اقلیت متعین کرتی ہے. اس کو جب تک دعوت دینے کا تقاضا دلیل کے ساتھ برہان کے ساتھ پورا نہیں کیا جائے گا یہ طبقہ کوئی اثر قبول نہیں کرے گا. جیسے قرآن حکیم یہود کو کھلا چیلنج کرتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, سورۃ البقرہ آیت نمبر 111. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. اگر اس ذہین اقلیت کو اعلیٰ علمی اور فکری سطح پر مدلل طور پر آپ دین کی دعوت پیش نہیں کریں گے اور اسے بائی پاس کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ذہین اقلیت دین کے حق میں ہموار نہ ہو سکے گی. اگرچہ بائی پاس دل کے آپریشن میں بہت مفید ہوتا ہے اسلامی انقلابی عمل میں یہ طرز عمل بہت خطرناک ہوتا ہے. اگر عوامی سطح پر بات پھیلتی چلی جا رہی ہے لیکن ذہین اقلیت میں دوبارہ میں وہ بار نہیں پا رہی تو نتیجہ تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, اجتماعی سطح پر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لہذا یہاں ہدایت آئی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکمت کے ساتھ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے. اس حکمت کے ساتھ جس کے متعلق ایک مقام پر فرمایا ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, سورۃ البقرہ آیت نمبر 269. اور جس کو حکمت و دانائی ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی, بہت خیر مل گیا. مجھے بڑا افسوس ہے کہ بعض لوگوں نے یہاں حکمت کو حکمت عملی کے معنوں میں لے کر اس آیت کی بڑی حق تلفی کی ہے. حکمت عملی بالکل دوسری چیز ہے اگرچہ وہ بھی یقیناً مطلوب شے ہے لیکن یہاں جس شان کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے در حقیقت اس کا مفہوم حکمت عملی نہیں ہے بلکہ دلائل و براہین کے ساتھ دانائی کے ساتھ اس دعوت کو پیش کر رہا ہے. اگر سوسائٹی کے ذہین اقلیت کو اس وقت اس دور کی اعلیٰ علمی و فکری سطح پر دعوت پیش نہ کی جا سکی تو معاشرہ بحیثیت مجموعی کبھی متاثر نہیں ہو سکتا. دعوت کی دوسری سطح عوامی ہے. عوام کو دعوت عمدہ واز اور دل نشین نصیحت کے ذریعے سے دی جائے گی کیونکہ انہیں کسی دلیل و حجت کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کے لیے ضرورت ہے موعظہ حسنہ, وہی ان کے لیے کفایت کرے گی. اس سطح پر یہ بات نہایت اہم ہے کہ سننے والے یہ محسوس کریں کہ جو واز کر رہا ہے وہ ہم پر اپنی دینداری علمیت اور شخصیت کی دھونس نہیں جمانا چاہتا بلکہ وہ مخلص ہے اور ہماری خیرخواہی کے لیے بات کہہ رہا ہے, اسے کسی دنیاوی اجر اور صلح کی ضرورت نہیں ہے. ساتھ ہی انہیں یہ اعتماد ہو کہ وہ بہروپیہ نہیں ہے, اتامرون الناس بالبر تنسون انفسکم والا معاملہ نہیں ہے بلکہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اپنی ذاتی اور نجی زندگی میں اس پر خود بھی عمل پیرا ہے. یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں, ایک موعظہ حسنہ اور دوسرے واعظ کا اعلیٰ کردار, تو معاملہ ہوگا از دل خیزت بر دل ریزت, اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. یہ ہے عوامی سطح پر دعوت و تبلیغ. میں جانتا ہوں کہ اس دور میں اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات کے ایک بڑے طبقے میں عام طور پر واعظ کو ایک گالی کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے. بڑے ہی استحقار کے اندر انداز میں کہا جاتا ہے عجیب واز کہہ رہے ہیں، حالانکہ واز بڑی عظیم اور مؤثر شے ہے اور قرآنی اصطلاح ہے، لیکن اس کا ایک مقام و محل ہے جہاں یہ تاثیر دکھاتا ہے. یہ عمل غیر موقع و بے محل ہوگا تو غیر مؤثر رہے گا. ظلم کا مطلب ہی یہ عمل غیر موقع و بے محل ہوگا تو غیر مؤثر رہے گا. ظلم کا مطلب ہی یہ ہے بعض و شعی فی غیر محل ہی، یعنی کسی چیز کو اپنے اصل مقام کی بجائے کسی اور جگہ رکھنا. ان عوام کو آپ فلسفہ پڑھائیں گے تو حماقت ہوگی، اور انٹلیکچوئلز کو آپ واز بلائیں گے تو یہ کام بھی غیر معقول ہوگا. ہر شے کو اپنی جگہ پر رکھنا ہی عدل ہے. تیسری سطح جو ہمارے معاشرے میں موجود ہوتی ہے ان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں، جو کبھی مان کر نہیں دیتے، جن کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، جن کی امداد باہمی کی انجمنیں بنی ہوتی ہیں، جن کے مفادات باطل نظام سے وابستہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے مفادات کی وجہ سے گور چشم ہو چکے ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات علا وجل بصیرت لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان لوگوں کو زہر کا تریاق فراہم نہ کیا جائے تو یہ عوام الناس کو گمراہ کرتے چلے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں مناظرہ کا فن وجود میں آیا، پھر اس نے باقاعدہ ایک خاص ٹیکنیک اور تخصص اسپیشلائزیشن کی شکل اختیار کی. موجودہ دور میں کچھ لوگوں نے اسے پیشہ ہی بنا لیا تو اس میں چند خرابیاں در آئیں. مثلاً مجمع عام ہے، داد مل رہی ہے، تحسین ہو رہی ہے، تالیاں بج رہی ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، یہ مناظرہ اور مجادلہ کا آسن انداز نہیں. قرآن مجید جسے مجادلہ کہتا ہے وہ آسن طریق پر محکم دلائل اور برہان کے ساتھ ہونا ضروری ہے. دعوت کی یہ تیسری سطح لازمی ہے. اگر یہ کام آپ نہیں کریں گے تو اغیار سے شکست کھا جائیں گے. کون نہیں جانتا کہ ہمارے معاشرے میں عیسائیت کی تبلیغ ہو رہی ہے. ہم کنویں کے مینڈک کی طرح ایک ہی دائرے میں چکر لگاتے رہے، راجح اور مرجوح، افضل و مفضول کے رد و قبول میں آپس میں ہی مناظرے اور دنگل جماتے رہے اور جما رہے ہیں، جبکہ اندر ہی اندر عیسائیت دیمک کی طرح ہمارے معاشرے کو کھاتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح دعوتی سطح پر اس دور میں قادیانیت بہت فعال ہو گئی ہے. قادیانی مبلغین کا انداز بڑا جارحانہ ہوتا ہے، اور ایک عام آدمی تو کجا اچھا بھلا پڑھا لکھا بلکہ عالم دین بھی ان کے مناظرین و مبلغین کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا الا ماشاءاللہ. ان قادیانی مناظرین و مبلغین کو جس طرح خاص موضوعات پر تربیت دی گئی ہے، اس کے رد اور ابطال کے لیے جب تک ہمارے ذہنوں ہمارے ذہین و فتین لوگوں کو اسی طرح ٹریننگ نہ ملے یہ مسئلہ حل نہ ہوگا. ایک وقت میں جب یہاں انگریزی حکومت کی سرپرستی میں بڑے زور شور کے ساتھ عیسائیت کی تبلیغ شروع ہوئی تھی اور پادری فینڈر نے بر صغیر میں تہلکہ مچا دیا تھا، اگر اس وقت وہ مرد حق کھڑا نہ ہو گیا ہوتا جس کا نام نامی مولانا رحمت اللہ کیرانوی ہے رحمت اللہ علیہ، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہندوستان میں مسلمان کس طرح عیسائیت کے اس سیلاب کی نظر ہو جاتے. اس پادری فینڈر نے پورے ہندوستان کے علماء کو جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر للکارا اور کھلے طور پر دعوت مبارزت دی. مولانا کیرانوی رحمت اللہ علیہ خم ٹھوک کر میدان میں آئے اور پادری فینڈر کو میدان چھوڑ کر ہندوستان سے بھاگنا پڑا. پھر وہ ترکی پہنچا اور وہاں بھی اس نے یہی ہتھ کنڈے شروع کیے. عثمانی سلطنت نے مولانا کیرانوی کو ترکی آنے کی دعوت دی. مولانا جب وہاں پہنچے تو پادری فینڈر وہاں سے بھی فرار ہو گیا. تو دعوت کی یہ بھی ایک سطح ہے، یہ تیسری سطح ہے. کچھ لوگ اس کا تحقیر کے انداز میں ذکر کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی کرنے کا کام. البتہ واضح رہے کہ قرآن مجید اس کے لیے ہمیں ایک امتیازی اخلاقی معیار قائم رکھنے کا حکم دے رہا ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی اس مجادلے میں بھی بالکل مخالفین کی سطح پر نہ اتراؤ، بلکہ تمہارا دائیانہ کردار اور اس کی ایک اخلاقی شان ضرور برقرار رہنی چاہیے. ظاہر بات کہ ایک شخص ان تینوں سطحوں پر کام نہیں کر سکتا، ہر کام کے اپنے اپنے تقاضے ہیں. جو سب سے اونچا کام ہے اس کے لیے اس دور میں علم کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہے. آج علم ملحد ہو چکا ہے. اس کے بارے میں بڑی پیاری بات علامہ اقبال نے کہی ہے، عشق کی تیز جگردار اڑالی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا. معرفت خداوندی کی تلوار نیام میں سے نکل گئی ہے، یہ نرا خول ہے اور محض خالی نہیں ہے، بلکہ اس میں الہات کا خنجر اس تلوار کی جگہ پیوست کر دیا گیا ہے. اس علم کو مسلمان بنانا آسان نہیں ہے. لوگ نظام تعلیم کی بات کیا کرتے ہیں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ نظام اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو تعلیم دینے کا ایک ذریعہ ہے. سوال یہ ہے کہ اسلامی علم کہاں ہے جسے پہنچایا جائے. محض دینیات کا ایک پیریڈ یا اسلامیات کا ایک شعبہ قائم سے کام نہیں چلے گا، جبکہ طبیعیات، معاشیات، عمرانیات، سیاسیات اور جو دوسرے علوم ایک طالب علم حاصل کر رہا ہے ان کے رگ و پے میں الحاد اور مادہ پرستی سرائد کیے ہوئے ہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، گلا تو گھونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. توحید کی بنیاد پر جب تک پورے علم کی تدوین نو نہیں ہوگی، تمام علوم کو جب تک مسلمان نہیں بنایا جائے گا، ہماری نئی نسل کے اذہان کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا ممکن نہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے. جب تک سینکڑوں ہزارہ ہزاروں اعلیٰ صلاحیتیں رکھنے والے نوجوان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کو اپنا اصول عمل یعنی موٹو بنا کر میدان میں نہیں آئیں گے اور ان کو اداروں اور حکومت کی جانب سے مناسب ذرائع مہیا نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک یہ کام کیسے ہوگا. ہاں واز کی سطح پر ہمیں زیادہ جوہر قابل ٹیلنٹ مل سکتا ہے, رہا مجادلہ کی سطح پر افراد کی ضرورت تو اس کے لیے خصوصی تربیت گاہوں کی ضرورت ہے. دعوت کی تینوں سطحوں پر کام کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ باصلاحیت نوجوان جن کے دل میں واقعی دین کا کوئی کام کرنے کی تڑپ ہے, ولولہ ہے, امنگ اور جذبہ ہے, وہ آگے بڑھیں, اعلیٰ و ارفع مقاصد کے لیے اپنا دنیاوی کیریئر قربان کریں اور اپنی جانیں ان مقاصد کے حصول میں کھپائیں, تب جا کر ہی یہ کام ہوگا. اور یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری منزل, دین کی تبلیغ اور دعوت کے لیے مال و جان کو ان تینوں سطحوں پر کھپانا. عجب حسن اتفاق ہے کہ میں نے نہیں المنکر سے متعلق جو دو حدیثیں بیان کی ہیں ان میں نہیں المنکر کے کام کی انجام دہی کے لیے تین سطحوں ہی کا بیان ہوا ہے. پہلی سطح یہ کہ بدی اور برائی کو ہاتھ یعنی قوت و طاقت سے روک دینا, دوسری یہ کہ اگر طاقت نہ ہو زبان سے, واز سے اور تلقین و نصیحت سے اس کو روکنا, اس کی مذمت کرنا, اور تیسری سطح یہ کہ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں اسے برا جاننا, اس پر کٹھن محسوس, اس پر گھٹن محسوس کرنا, اس پر پیچ و تاب کھانا, اور یہ آخری سطح ایمان کے کمزور ترین ہونے کی دلیل ہے. دوسری حدیث میں ان تینوں سطحوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا لفظ استعمال فرمایا. اس دوسری منزل کے لیے ایک دوسرا عنوان نظریاتی کشمکش یا فکری تصادم ہے. اگر آپ توحید کو پھیلانا چاہتے ہیں تو مشرکانہ اوہام رکھنے والے موجود ہیں, ان سے نظریاتی سطح پر تصادم اور مقابلہ ہوگا. اگر آپ توحید کو پھیلانا چاہتے ہیں تو مشرکانہ اوہام رکھنے والے موجود ہیں, نظریاتی سطح پر تصادم اور مقابلہ ہوگا, آپ کو واک اوور نہیں مل جائے گا. کس قدر اہم بات ہے کہ قرآن مجید نے یہی لفظ جہاد مشرک والدین کے ضمن میں دو جگہ استعمال کیا ہے, ایک سورہ لقمان میں اور دوسرے سورۃ العنکبوت. جو نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے تو ان کے مشرک والدین ان پر دباؤ ڈالتے تھے کہ وہ واپس اپنے آبائی دین پر آ جائیں. سورۃ لقمان میں ارشاد ہوا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. معلوم ہوا کہ مشرک بھی مجاہد تھے, وہ مجاہد فی سبیل الشرک اور مجاہد فی سبیل الطاغوت تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم بھی مجاہد تھے, اور وہ تھے مجاہد فی سبیل اللہ اور مجاہد فی التوحید. یہ جہاد اور یہ کشمکش آپ کو ہر دور میں ملے گی, اور یہ بات بغیر استثناء کے حقیقت نفس الامری ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولا. جہاد کی تیسری منزل سب سے کٹھن ہے, سب سے بھاری اور سب سے مشکل ہے, اور یہ ہے دین کو غالب کرنے, قائم کرنے اور نافذ کرنے کے لیے, اعلائے کلمت اللہ کے لیے, اس مقصد کے لیے کہ دین کا تجزیہ اور اس کے حصے بکھرے کیے بغیر وہ کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. جہاد کرنا جیسے انفرادی سطح پر فرمایا گیا, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, ویسے ہی اجتماعی سطح پر دین کے غلبے کے لیے جہاد و قتال کا حکم دیا گیا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. یہ ہے جہاد کی بلند ترین چوٹی اور سب سے کٹھن اور مشکل مرحلہ. اس کی وجہ بھی ازر من الشمس, پہلی منزل پر ذاتی سطح پر نفس کے ساتھ کشمکش تھی, دوسری منزل پر اہل زیغ کے ساتھ نظریاتی اور فکری سطح پر کشمکش تھی, اس تیسری منزل پر طاغوتی نظام کو ہٹانے کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ نظام کسی حال میں بھی کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ دو نظام کسی حال میں بھی کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. 50 مذاہب بھی ایک بالاتر نظام کے تحت اکٹھے رہ سکتے. مذہب باہمی اختلافات کے الرغم پرامن طور پر پہلو بہ پہلو زندگی گزار سکتے ہیں, یہ بالکل قابل عمل ہے. اس لیے کہ دنیا کا غالب تصور یہی ہے کہ مذہب تو لوگوں کے انفرادی اور نجی مسائل و معاملات سے تعلق رکھتا ہے, اجتماعیت کے تمام امور میں مذہب کا عمل دخل اس دور میں تسلیم ہی نہیں کیا جاتا, یہ سیکولر فیلڈ ہے. جیسا کہ انگریز کے دور میں ہندوستان میں اصل نظام اجتماعی لینڈ لا آف دا لینڈ سرکار انکلیشیا کا تھا. ہندوستان میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کو آزادی تھی کہ وہ اپنے شخصی معاملات میں اپنے اپنے مذہب پر عمل کریں. انگریزی حکومت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا. جیسے دستوری اور نظری طور پر موجودہ بھارت میں بھی یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ تمام مذاہب کے حقوق دستور میں معین ہیں. بہرحال ایک ملک میں دین یعنی نظام اجتماعی ایک ہی رہ سکتا ہے, دو نظام نہ رہ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں. جس طرح ایک نیام میں بیک وقت دو تلواریں نہیں سما سکتی, اسی طرح ایک ملک میں دو نظام نہیں چل سکتے. ایک گدڑی میں بہت سے درویش سما سکتے ہیں لیکن ایک شال میں دو بادشاہ نہیں سما سکتے. معلوم ہوا کہ ہر نظام اپنا غلبہ چاہتا ہے, تو اگر اسلام محض مذہب نہیں بلکہ دین ہے, جیسا کہ فی الواقع وہ ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اس کو غلبہ درکار. یہ منزل انگریزوں کی 200 سالہ غلامی کی وجہ سے ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گئی تھی, اور اب بھی بڑی مشکل سے یہ تصور لوگوں کے ذہنوں کے سامنے سامنے آ رہا ہے. چونکہ غلامی کے تقریباً 200 سال کے درمیان اسلام دین نہیں رہا, صرف مذہب بن کر رہ گیا, لہذا ہمارا سارا تصور اکثر و بیشتر تو پہلی منزل تک محدود ہے, یعنی عبادات اور حلال و حرام کے موٹے موٹے احکام ہم جانتے ہیں. دوسری منزل کی طرف بھی پیش رفت ہوئی, یعنی تبلیغ دین کو پہچانا, اسے عام کرنے کی کوشش کرنا, لیکن یہ بات ذہنوں سے اجڑ ہو گئی کہ ہمارا دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. الحق یالو ولا یولا علیہ, اسلام دین ہے اور دین ہوتا ہی وہ ہے جو غالب ہو. علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے, بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب اور آزادی میں بہرے بے کرا ہے زندگی. میں بڑے جزم کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام جب غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے, اور جب مغلوب ہوتا ہے تو صرف مذہب رہ جاتا ہے. ہماری 200 سالہ سیاسی اور فکری غلامی نے اس مذہبی تصور کو اس طریقے سے ہمارے ذہنوں میں نقش اور راسخ کر دیا ہے کہ اگر بڑی محنت کے بعد کسی کے سامنے یہ تصور واضح ہوتا ہے کہ اسلام مذہب نہیں بلکہ دین ہے تو تھوڑے عرصے کے بعد مزمل ہو کر ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے, اور پھر توجہ اس کے مذہبی تصور تک محدود ہو جاتی ہے. ہمارا اسلام کا محض مذہبی تصور انگریزی دور میں اتنا راسخ ہو چکا تھا کہ ہمارے بعض زعما نے انگریز کی بھی بڑی مدح کی تھی کہ اس نے ہمیں بڑی مذہبی آزادی دے رکھی ہے, زیادہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانا یا اس میں حصہ لینا مسلمانوں کے لیے قطعی نامناسب ہے. اس پر مرد قلندر اقبال نے یہ پھپتی چست کی تھی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام کا غلبہ اور اسلام کا ایک دین کی حیثیت سے بالفعل قائم و نافذ کرنا, یہ ہے ہمارے فرائض دینی کی تیسری اور بلندترین منزل. اقامت دین کا مرحلہ اور تصادم. اب آئیے ایک قاعدہ کلیہ اور اٹل اصول کی طرف, وہ یہ کہ آپ اپنا نظام لانا چاہتے ہیں تو فی الوقت نافذ و قائم نظام کو ہٹانا ہوگا. جیسا کہ مولانا روم نے کہا, گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا باداں کنند, مینہ دانی اولاں بنیاد را ویراں کنند. انقلاب کے لیے یہ عمل لازم و لابدی اور ناگزیر ہے. سیدھی سی بات ہے, جو نظام بھی کہیں قائم ہے اس کے ساتھ کچھ لوگوں کے مفادات, چوہدراہٹیں, سیادتیں اور قیادتیں وابستہ ہوتی ہیں. یہ مراعات یافتہ طبقات جن کو اپنے حق سے زیادہ مل رہا ہے, جو دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں, جن کے پاس اختیارات اور حقوق کا ناجائز ارتقاد ہو گیا ہے, وہ کبھی گوارا نہیں کر سکتے کہ کوئی اس نظام کو چھیڑے, اسے ہاتھ لگائے. وہ تو اس کے تحفظ کے لیے فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے کہ نظام کوہنا کے پاس مانو, یہ معرض انقلاب میں ہے, ہوش میں آؤ, اپنی قوتوں کو مجتمع کرو, یہ ایک آندھی آ رہی ہے تو تمہارے مفادات اور تمہاری مراعات کو خس و خاشاک کی طرح اڑا کر لے جائے گی. یہ کشمکش بڑی شدید ہے. قرآن مجید میں 3 مقامات پر یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ, اور ان میں سے 2 مقامات آیت کا خاتمہ ولو کرہ المشرکون کے الفاظ پر ہوا ہے. یعنی یہ ایک اٹل قانون ہے کہ مشرک کبھی دین حق کا غلبہ برداشت نہیں کر سکیں گے. تصادم ہو کر رہے گا. اب نظریاتی تصادم اگلے مرحلے میں داخل ہوگا اور بالفعل فزیکل تصادم ہوگا, طاقت طاقت سے ٹکرائے گی. اس بالفعل تصادم یعنی فزیکل کلوژن کے بھی 3 مرحلے ہیں. اس کے پہلے مرحلے کو ہم کہیں گے صبر محض, کہ مارے کھاؤ مگر اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ. 12 برس مکہ میں یہی حکم رہا کہ اگر تمہیں دھکے دہکتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹھ لٹایا جا رہا ہے تو لیٹ جاؤ, مگر جوابی کاروائی نہیں کر سکتے. اس کو جدید اصطلاح میں کہیں گے پیسیو ریزسٹنس, یعنی کلمہ توحید اور کلمہ طیبہ پر قائم رہو لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اس تصادم کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر طاقت اتنی فراہم ہو گئی ہے کہ اقدام کیا جا سکتا ہے تو آگے بڑھو اور باطل کو للکارو اور چیلنج کرو. اس نظام کی کسی دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑو. اسے جدید اصطلاح میں کہا جاتا ہے ایکٹیو ریزسٹنس یعنی اقدام. اس کا تیسرا اور آخری مرحلہ ہے آرمڈ کانفلکٹ یا مسلح تصادم, یعنی ہاتھ بھی کھول دیے گئے ہیں اور اذن قتال دے دیا گیا ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر, سورۃ الحج. آج سے ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی ان کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے. مکی دور صبر محض کا دور تھا. مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام فرمایا اور چھاپے مار دستے بھیج کر قریش کی تجارت کے دونوں راستوں کو, مکہ سے یمن اور مکہ سے شام کی طرف جاتے تھے, مخدوش بنا دیا. گویا قریش کی دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑ دیا کیونکہ ان کی معاش کا بہت بڑا انحصار انہی راستوں کے ذریعے تجارت پر تھا. صبر محض کے بعد ہر انقلابی عمل میں مسلح تصادم کا لازمی اور آخری مرحلہ آتا ہے. یہ انقلابی دعوت وقت کے جن فرائنہ کے مفادات کو چیلنج کرتی ہے, وہ جب اس دعوت کو توسیع پذیر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو کچلنے کے لیے اپنی عسکری طاقت کو میدان میں لاتے ہیں, اور اس طرح مسلح تصادم کا تیسرا اور آخری مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. ہر انقلابی دعوت کو لازماً اس آخری مرحلے سے سابقہ پیش آ کر رہتا ہے, اس لیے کہ یہ انقلابی دعوت وقت کے رائج و نافذ نظام کے ساتھ ریٹیلیٹ کرتی ہے. اب تک تو وہ جھیل رہی تھی, برداشت کر رہی تھی, لیکن جب وہ اقدام کا مرحلہ شروع کرتی ہے تو نظام باطل اس کو کچلنے کے لیے اپنی پوری طاقت کے ساتھ بڑھتا ہے اور آخری مرحلے پر مسلح تصادم کا آغاز ہو جاتا ہے. اسلامی انقلاب کی صورت میں یہی مسلح تصادم جہاد کی آخری چوٹی قتال فی سبیل اللہ بن جاتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد میں ایک وقت وہ تھا کہ اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی, لیکن آخری مرحلے پر وہ وقت بھی آیا کہ جس کے متعلق حکم الہی آتا ہے, کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. مسلمانوں, تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں ناپسند ہے, اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو درا حالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو درا حالے کہ اس میں تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. اس قتال کا ہدف یعنی ٹارگٹ یہ ہے کہ مسلمانوں, اب جبکہ تمہاری تلوار نیام سے باہر آ گئی ہے تو یہ اس وقت تک نیام میں نہیں جائے گی جب تک فتنہ و فساد بالکل فرو نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت بالکل کچل نہ دی جائے اور دین کل کا کل اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نہ ہو جائے. ادرو الفاظ قرآنی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ, سورۃ الانفال آیت نمبر 39. یہاں فتنہ سے مراد کیا ہے, اس کی ہمارے اکثر اصحاب علم مختلف تشریحات و توجیحات کرتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ چونکہ ہمارا دین تو دین کا تصور غیر انقلابی بن گیا ہے, لہذا جب کبھی بھی انقلابی بات آتی ہے تو پہلو بچا کر نکلنے کی کوشش ہوتی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ فتنوں کا شمار مشکل ہے, استحصال بھی فتنہ ہے, ناانصافی بھی فتنہ ہے, لیکن وہ اصل فتنہ کیا ہے جو اس آیت میں مراد ہے, جو ام الفتن ہے, وہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے, اس کا جائز حاکم صرف اسی کی ذات ہے. ادروئے الفاظ قرآن کو لہو ملک السماوات والارض, اگر زمین پر تشریع معاملات اور اجتماعی نظام حیات میں اللہ کے سوا کسی اور کا حکم چل رہا ہے تو یہ اس کے خلاف سری بغاوت ہے, یہی سب سے بڑا فتنہ ہے. یہاں فتنہ سے اصلا یہی فتنہ مراد ہے, اسی کے متعلق ایک مقام پر فرمایا گیا والفتنہ تو اشد من القتل, سورۃ البقرہ آیت نمبر 191. اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا والفتنہ تو اکبر من القتل, سورۃ البقرہ آیت نمبر 217. غور کیجئے وہاں قتال اور مقاتلہ کن کے خلاف تھا, اپنی ہی قوم اور اپنے ہی قبیلے کے لوگ, اپنے ہی بھائی بند, اپنے ہی اعزاء و اقارب مد مقابل تھے, لیکن وہ طاغوتی نظام کے علم بردار. اور امت محمد علیہ صاحب السلام والسلام اس بات پر مامور کی گئی تھی کہ اجتماعی نظام خالصتا توحید کے انقلابی نظریے پر قائم ہو, جیسے فرمایا گیا الا للہ الدین الخالص, سورۃ زمر آیت نمبر 3, اور ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, سورۃ شورى آیت نمبر 13. سورۃ توبہ اور سورۃ صف میں جہاں خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی امتیازی شان یہ بیان ہوئی ہے والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی, تو دونوں مقامات کے آخر میں فرمایا گیا ولو کرہ المشرکون, اور چاہے مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. جن لوگوں کے مفادات اور جن کی قیادت و سیادت نظام باطل سے وابستہ ہو وہ اس بات کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کا طاغوتی نظام بیخ و بن سے اکھاڑ کر توحید پر مبنی نظام عدل و قسط قائم کیا جائے. وہ تو مزاحمت کریں گے, مخالفت کریں گے, اور اپنی پوری طاقت دین اللہ کے قیام و نفاذ کو روکنے کے لیے صرف کر دیں گے. لہذا اللہ کے فرما برداروں کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کے باغیوں سے پنجہ آزمائی کریں, ان سے نبرد آزما ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی تشریح حکومت کو قائم کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں, تاکہ حق بحق دار رسی والا معاملہ ہو جائے. جو لوگ یہ قربانی دیں تو وہ سرخرو ہیں. ادرو الفاظ قرآنی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا, سورۃ الاحزاب. اہل ایمان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا, اس کی راہ میں گردنیں کٹا کر سرخرو ہو چکے ہیں, بس ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی اپنی باری کا منتظر ہے, اور ان اہل ایمان نے اپنے اس رویے اور طرز عمل میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی. لیکن اگر ایمان کے دعوے دار بیٹھے رہیں, باطل کے ساتھ کوئی کشمکش نہ کریں, بلکہ اس کے زیر عافیت چین کی بنسری بجائیں, اپنے معیار زندگی کی بلندی ہی مقصود و مطلوب بن جائے, تو یہ طرز عمل دنیاوی قانون میں بھی اے آنت جرم ہے. یہ باغیوں کے ساتھ ایک نوع کا تعاون قرار دیا جاتا ہے. زہر الفساد فی البر والبحر کا سب سے بڑا سبب یہی بغاوت ہوتی ہے. کائنات کے تکوینی نظام پر جس اللہ کی حکومت قائم ہے, یہ زمین اسی اللہ کی ہے، لہذا اس پر اس کی تشریعی حکومت بھی قائم ہونی چاہیے. ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار صرف اسی کو حاصل ہے. اصل الاصول کو چھوڑ کر خواہ کوئی فرد واحد ہو، کوئی قوم ہو، عوام ہو، کسے باشد کوئی بھی ہو، وہ اگر اپنا حکم چلوا رہا ہے تو در حقیقت وہ خدائی کا مدعی ہے اور اللہ کا باغی ہے. مسلمان تو وہ ہے جو صرف اللہ کا وفادار ہو. اس موقع پر اچانک میرا ذہن اس مقدمہ بغاوت کی طرف منتقل ہوا جو ہمارے ہی شہر کراچی کے خالد دینا حال میں ہمارے چند اکابر کے خلاف پہلی جنگ عظیم کے دوران قائم ہوا تھا. یہ مقدمہ اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ ہماری تاریخ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے ذکر سے ہمیں کسی درجے میں سہارا ملتا ہے کہ انہوں نے وہی طرز عمل اختیار کیا جو ایک مسلمان کے شایان شان. ان اکابر نے پہلی جنگ عظیم کے اس ٹریبیونل کے سامنے جو انگریزی حکومت نے بغاوت کے مقدمے کے لیے قائم کیا تھا برملا کہا تھا کہ ہاں ہم انگریزی حکومت کے باغی ہیں، اس لیے کہ مسلمان صرف اللہ کا وفادار ہو سکتا ہے، وہ کبھی غیر اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا. ایمان اور جہاد لازم و ملزوم ہے. بہرحال یہ ہے جہاد کے تین درجے، ان کو مزید پھیلائیں گے تو نو درجے بن جائیں گے اور نویں منزل پر جا کر یہ قتال بنتا ہے جو اس کی چوٹی اور اس کا نقطۂ عروج ہے. یہی وجہ ہے کہ سورۃ الصف میں جہاں جہاد کی بات ہوئی وہاں یہ بات صراحت سے سامنے آتی ہے کہ جہاد تو ایمان کی بنیاد یعنی بیس ہے. جہاد نہیں کرو گے تو عذاب جہنم سے چھٹکارا پانے کی امید محض امید موہوم ہے. تلک امانیہم، محض تمہاری خوش فہمیاں ہیں، اس کی کوئی برہان اور دلیل تمہارے پاس نہیں ہے. عذاب علیم سے رستگاری کے لیے ایمان اور جہاد لازم و ملزوم ہے. چنانچہ اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اہل ایمان، میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت جو تم کو عذاب علیم سے نجات دلا دے، وہ یہ ہے کہ ایمان پختہ رکھو اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ جہاد ناگزیر ہے، اس سے تم مفر ہے ہی نہیں، یہ تو نجات کی شرط لازم ہے. قرآن مجید تو یہ بتاتا ہے جہاد نہیں تو ایمان نہیں. دلیل کے لیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 دیکھیے، فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر اس شان سے ایمان لائے کہ ان کے قلوب تشکیک و خلجان میں نہیں پڑے بلکہ ان کو یقین قلبی حاصل ہو گیا، اور جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، بس صرف یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے. اس آیہ مبارکہ میں حصر کے دو اسلوب آئے، ایک انما اور دوسرے اولئک ہم الصادقون. اس لیے میں نے ترجمانی میں اس اسلوب کو پیش نظر رکھا ہے. آگے چلیے، اگر کوئی دنیاوی محبت اللہ کی راہ میں جہاد سے روکنے کے لیے پاؤں میں بیڑی بن کر پڑ گئی، قرآن مجید کا فتویٰ کیا ہے اس کے لیے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ملاحظہ کیجیے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اللہ کی محبت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی محبت کی عظمت و اہمیت پر قرآن حکیم کی یہ بڑی جامع اور محتم بشان آیت. اس آیت میں مسلمانوں کے سامنے ایک معیار اور کسوٹی رکھ دی گئی ہے. ان سے فرمایا گیا ہے کہ اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کر لو اور پھر جائزہ لے لو کہ تمہاری اصلی دلی محبتوں کا کیا حال ہے. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دیجئے اپنے دل میں نصب شدہ میزان کے ایک پلڑے میں 8 محبتیں ڈالو، یعنی اپنے باپوں کی محبت، اپنے بیٹوں کی محبت، اپنے بھائیوں کی محبت، اپنی بیویوں کی محبت اور اپنے رشتہ داروں اور اعزاء و اقارب کی محبت. ماں، بیٹی، بہن اور شوہر محبتوں کو بھی ان میں احاطہ ہو گیا. یہ 5 محبتیں علائے کے دنیاوی سے متعلق ہیں. پھر ان کے ساتھ 6 محبت، اس مال کی جو بڑے چاؤ سے تم نے جمع کیا ہے. 7 اس کاروبار کی محبت جو تم نے بڑی محنت سے جمایا، جس میں تم نے خون پسینہ ایک کیا ہے، جس کے متعلق تم کو اندیشے لائق رہتے ہیں کہ کہیں کساد بازاری نہ آ جائے، کہیں گھاٹا نہ ہو جائے. اور 8 ان مکانات کی محبت جو تم نے بڑے ارمانوں سے تعمیر کیے ہیں، جن کی زیبائش و آرائش پر تم نے پیسہ لگایا. یہ 3 محبتیں اسباب و سامان دنیاوی سے متعلق ہیں. اب تقابل کریے، دوسرے پلڑے میں 3 محبتیں ڈالو، ایک اللہ کی محبت، دوسری اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تیسری اس کی راہ میں جہاد کی محبت. اب دیکھو کون سا پلڑا بھاری ہے، کون سا جھکا. اگر ان آخر ذکر محبتوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا اور علائق و سامان دنیاوی کی محبتوں والا پلڑا بھاری پڑ گیا، تو جاؤ گومگو کی حالت میں مبتلا رہو اور انتظار کرو. میں محاورے کے طور پر فتح ربسو کا صحیح مفہوم ادا کرنے کے لیے کہا کرتا ہوں، جاؤ دفع ہو جاؤ. حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، حتی کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں فاسق کا لفظ انتہائی قابل توجہ ہے. جس مسلمان کا دل جہاد کی محبت سے خالی اور اس کی اہمیت و عظمت سے غافل ہے، اس کا شمار بھی فاسقوں میں ہوتا ہے. میرا ظن غالب ہے کہ اسی آیہ مبارکہ سے متاثر ہو کر اقبال نے یہ شعر کہا تھا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ معلوم ہوا کہ جہاد سے تو مفر ہے ہی نہیں۔ سورۃ الحجرات کی متذکرہ بالا آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے، بلکہ میرے غور و فکر کی حد تک نص قطعی ہے کہ ایمان حقیقی کے دو رکن ہیں، ایک ہر نوع کے ریب و تشکیق اور ذہنی خلجان سے مبرہ یقین قلبی، اور دوسرا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد۔ بلا شبہ کلمہ شہادت، اقامت صلاح، ایتاء زکات، حج اور صوم رمضان پانچ ارکان اسلام ہیں، ان میں شہادتین کو بنیاد اور دوسرے چار کو ستون کا مقام حاصل ہے۔ بنیاد اور ستون کے بغیر کسی عمارت کی تعمیر کا تصور ہی نہیں۔ لہذا میں فرائض دینی کے جامع تصور کو ظاہر کرنے کے لیے جو تین منزلہ عمارت کی مثال پیش کرتا ہوں، اس کی ہر منزل کے لیے یہ ارکان اسلام ناگزیر ہیں، لیکن ایمان حقیقی کے دو رکن ہیں، ایک قلبی یقین اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاں تک میں نے غور کیا ہے، نجات کا کوئی دوسرا راستہ اور جہاد کے بغیر راستہ اس جہاد کے بغیر مجھے نظر نہیں آتا۔ سورۃ العصر میں نجات اخروی کے جو ناگزیر لوازم بیان فرمائے گئے ہیں، ان میں تیسرا لازمہ اور تیسری ناگزیر شرط تواصی بالحق قرار دی گئی ہے۔ سورۃ ہود کی پہلی آیت مبارکہ میں یہ اصول بیان فرمایا گیا ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن الحکیم خبیر۔ الف لام را یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے۔ چنانچہ قرآن حکیم اسی تواصی بالحق کی شرح کے لیے مزید کئی اصطلاحات بیان کرتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح بھی اس کی توضیح و تشریح اور تفصیل ہے۔ جہاد کی چوٹی قتال فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ اسی جہاد فی سبیل اللہ کی چوٹی اور اس کا ذروۂ سنام، یہ مقام محبوبیت۔ ادروئے الفاظ قرآنی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، سورۃ الصف آیت نمبر 4۔ یقیناً اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ یہ وہ اعلیٰ و عرفہ مرتبہ ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمنا اور آرزو فرمایا کرتے تھے۔ ارشاد نبوی ہے، انی لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میرے دل میں بڑی آرزو ہے، بڑی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں۔ کتب احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں منقول ہیں، اللہم انی اسألوک شہادتاً فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک۔ لیکن سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ سنت بیان فرمائی ہے، کتب اللہ الاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے یعنی طے فرما دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے، یقیناً اللہ ہی زوراور اور زبردست۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفظ حاصل ہوتا ہے اور وہ مقتول نہیں ہوتے، اس لیے کہ عالم ظاہری میں اس طرح رسول کے مغلوب ہونے کا پہلو نکلتا ہے، البتہ انبیاء کو یہ خصوصی تحفظ نہیں دیا گیا، چنانچہ ان میں سے بعض قتل بھی کی گئے، جس کی سب سے بڑی مثال حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل ہے۔ ضمناً یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ رفع آسمانی کی یہ بھی ایک دلیل ہے، کیونکہ وہ بھی ایک رسول تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت بھی ہے کہ جس قوم کی طرف رسول مبعوث کیا جاتا ہے، وہ قوم اگر رسول کا انکار کر دے، اس پر صرف مادود چند لوگ ہی ایمان لائیں تو اہل ایمان کو بچا کر اس قوم کو عذاب استحصال کے ذریعے اسی دنیا میں ہی تباہ و برباد اور ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، بنی اسرائیل نے آن جناب علیہ السلام کا انکار کیا، لیکن انہیں عذاب استحصال سے نیست و نابود نہیں کیا گیا۔ یہ نزول عیسیٰ کے لیے دلیل ہے، حضرت مسیح قرب قیامت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے نزول فرمائیں گے، اور انشاءاللہ انہی کے ہاتھوں تمام یہودی عذاب استحصال و ہلاکت کا مزہ چکھیں گے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایمان اور جہاد لازم و ملزوم ہے، اور جہاد کی چوٹی قتال ہے، البتہ قتال ہر وقت نہیں ہوتا، موقع و محل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی اسلامی حکومت بالفعل قائم ہو اور اسے غیر مسلموں سے فی سبیل اللہ جنگ کا مرحلہ درپیش ہو، اور حالات کے لحاظ سے حسب ضرورت فوج موجود ہو، یا مزید ضرورت کے لیے لوگ جنگ کے لیے نکل آئیں، تو قتال فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہو جائے گا۔ لوگ جہاد، لیکن جہاد وہ چیز ہے جو ایک مسلمان پر شعور کی عمر کو پہنچتے ہی فرض ہو جاتا ہے۔ اس جہاد کے مختلف مدارج ہیں جن میں سے بعض کا میں قدر تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں اور بعض کی طرف میں نے بعض اشارات پر اکتفا کیا ہے۔ قتال اس جہاد کے عمل کی آخری چوٹی اور اس کا ذروہ سنام ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ مات علی شعبۃ من النفاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مر جائے کہ نہ اس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی ہو اور نہ ہی اس کے دل میں اس کا خیال آیا ہو، اس کی تمنا اور آرزو بھی پیدا نہ ہوئی ہو، تو ایسے شخص کی موت ایک نوع کے نفاق پر ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الامارہ میں۔ باب نہی زم ما ماتا ولم یغز ولم یحدث نفسہ بالغزو۔ بقول اقبال شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جہاد کے لیے جدید اصطلاح انقلابی عمل، اگرچہ میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ ہمیں حتی الامکان جدید اصطلاحات سے استراز کرنا چاہیے اور کتاب و سنت کی اصل اصطلاحات سے چمٹے رہنا چاہیے، عافیت اسی میں ہے، ورنہ بالکل غیر شعوری اور غیر محسوس طور پر غلط نظریات اذہان میں رینگ کر آ جاتے ہیں اور پیوست ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک یہ دشواری بھی پیش آتی ہے کہ ہر دور کی اپنی زبان ہوتی ہے، ہر دور کی چند مخصوص اصطلاحات ہیں جو بات کی تفہیم کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اگر اس زبان میں ان اصطلاحات کے ساتھ بات نہیں کی جائے گی تو ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا میرے نزدیک درمیانی راہ یہ ہے وقتی طور پر ابلاغ اور افہام کے لیے ان اصطلاحات کو استعمال ضرور کیا جائے، لیکن اپنے فکر کو مستقل ان اصطلاحات کے حوالے سے استوار کیا جائے جو کتاب و سنت ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر میں یہ بات عرض کرنے کی جرت کر رہا ہوں کہ جہاد کے لیے آج کے دور کی اصطلاح ہے انقلاب۔ انقلابی عمل ہی دراصل جہاد ہے، البتہ اس میں تھوڑا سا فرق واقع ہوتا ہے۔ میں نے جہاد کے حوالے سے جو تین سطحیں بیان کی ہیں یعنی لیولز بیان کیے ہیں، انقلابی عمل میں ان کی ترتیب بدل جائے گی۔ جب ہم انقلاب کی بات کریں گے تو سب سے پہلے دعوت کا مرحلہ آئے گا، اس لیے کہ ہر انقلابی فکر کی پروپیگیشن، اس کی نشر و اشاعت، اس کو پھیلانا، اس کو عام کرنا، اسے ذہنوں میں اتارنا، اس کو دلائل کے ساتھ حق ثابت کرنا، اس انقلابی عمل کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ لہذا اس طرح درمیانی منزل اب پہلی ہو گئی ہے۔ اس انقلابی عمل کے لیے تنظیم ناگزیر ہے۔ انقلابی عمل کا دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ جو لوگ اس فکر کو قبول کریں انہیں منظم کیا جائے، ان کے لیے انقلاب، اس لیے کہ انقلاب بغیر جماعت کے نہیں آتا۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ انفرادی طور پر دین کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، انفرادی سطح پر تبلیغ ہو سکتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی سب سے اعلیٰ اور درخشاں مثال حضرت نوح علیہ السلام کی ہے کہ 950 برس دعوت دیتے رہے۔ سورہ نوح کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آن جناب علیہ السلام نے کس کس طور اور طریقے سے دعوت و تبلیغ فریضہ کی انجام دہی کے لیے مسائیں، اور پھر کتنی حسرت کے ساتھ بارگاہ الہی میں عرض کیا، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدھم دعائی الا فرارا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا۔ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز تیری طرف بلایا، مگر میری دعوت نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بآواز بلند آواز، پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی، اور چپکے چپکے بھی سمجھایا، لیکن قوم مردہ ہو چکی تھی۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس سے اعراض و انکار کیا۔ 950 برس کی دعوت و تبلیغ کا جو نتیجہ نکلا اس کو سورہ ہود کی آیت نمبر 40 کے آخر میں بیان کیا گیا ہے، وما آمن معہ الا قلیل، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے۔ یہاں قلیل وہ معنی دے رہا ہے جو انگریزی میں لٹل دیتا ہے، یعنی بہت ہی کم، معدود چند۔ قرآن حکیم میں تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیہ السلام پر ان کے گھر والے ہی ایمان لائے تھے، اور ان میں سے بھی ایک بیٹے نے دعوت حق قبول نہیں کی تھی، وہ کفر پر ہی اڑا رہا تھا۔ ممکن ہے کہ انگلیوں پر گنے جانے والے چند اور لوگ بھی ایمان لائے ہوں، بہرحال ساتھی نہ ملے، جمعیت فراہم نہ ہوئی، لہذا اگلا قدم کیسے اٹھتا؟ آوار و انصار نہ ہو تو اگلی منزل کی طرف پیش رفت کیسے ہو؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت اور مصابرت دیکھیے کہ 950 برس دعوت و تبلیغ میں کھپا دیے اور اپنا فرض منصبی ادا کر دیا۔ ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ایک مخلص شخص اپنی پوری زندگی اس کام میں لگا دے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو اور کامیاب ہوگا۔ معاشرہ اگر مر چکا ہے، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت معدوم ہو چکی ہے، تو کوئی مثبت جواب نہیں ملے گا، ساتھی میسر نہیں آئیں گے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ اگلا قدم اٹھانے اور اگلی منزل کی طرف پیش رفت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، لہذا وہ بری ذمہ ہے۔ تقریب کاری کے لیے بھی تنظیمیں قائم ہیں، لہذا اقامت دین اور اظہار دین حق کے لیے تنظیم اور جماعت ناگزیر ہے، اس سے مفر نہیں۔ بقول فیض امن فیض جزدار اگر کوئی مفر ہو تو بتاؤ، ناچار گناہگار سوئے دار چلے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بالکل برعکس دوسری مثال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیا کرتا ہوں۔ سورۃ الشورا کی آیت نمبر 13 میں جن پانچ اول العزم رسولوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں زمانی ترتیب کے لحاظ سے اولین ہیں حضرت نوح اور آخری ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درمیان میں تین رسول ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل وسط میں آتے ہیں۔ اب دیکھیے اول و آخر میں کتنی متضاد کیفیت ہے کہ ایک نے 950 برس دعوت دی لیکن کوئی آبان و انصار نہیں ملے، جمعیت ہی فراہم نہیں ہوئی، تو اگلا قدم کیسے اٹھے؟ اور دوسرے کو معاملہ یہ ہے کہ کل 20 برس میں دنیا کا عظیم ترین سال انقلاب برپا فرما دیا۔ میں 20 سال فتح مکہ اور اس کے بعد غزوہ حنین کی کامیابی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ ہی جزیرہ نما عرب کی حد تک انقلاب اسلامی کی تکمیل ہو گئی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد میں مابہل امتیاز اور فیصلہ کن چیز کیا ہے، اسے سورہ فتح کی آیت نمبر 28 و 29 کے حوالے سے سمجھیے۔ فرمایا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کاملہ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ بقول شاعر مشرق، ہو حلقہ یارہ بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعیت اور تنظیم کو تصور میں تو لائیے، وہ لوگ کی جن کی دین سے وابستگی اور دین کے لیے اسار کا یہ عالم تھا کہ وہ اس شان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار آوان و انصار بنے کہ ہرچے باد آباد ماں کشتی در آب انداختیم والا نقشہ ہے، جو غزوہ بدر سے قبل ایک مشاورت میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے جو بھی آپ کا ارادہ ہے، کیا جب اللہ ہمارے ذریعے سے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے، جو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ فرمائیے جنہوں نے کہا تھا فذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون سورۃ المائدہ، پس اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور دونوں جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں اپنا خون بہانا ہمارے لیے سعادت۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ یاد کیجیے، جو کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ ہم سے کیا مشورہ لے رہے ہیں، انا آمنا بکا وصدقنا کا، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر چکے ہیں، اب اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے، لیکن برک الغمات تک جا پہنچیں گے، جو عرب کا ایک دور دراز علاقہ ہے جس کی راہ میں لق و دق صحرا پڑتا ہے۔ یہ ہے وہ فیصلہ کن اور مابہل امتیاز بات کہ اگر جمعیت نہ ہو، بنیان مرسوس کی کیفیت نہ ہو، یعنی سیسر پلائی ہوئی دیوار کی کیفیت نہ ہو، اس میں سموتات کا وصف و جوہر نہ ہو، اس میں نظم و ضبط نہ ہو، وہ تربیت یافتہ نہ ہو، اس کو اللہ کی رضا ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو، اس کو زندہ رہنے سے زیادہ اللہ کی راہ میں جان دینا عزیز نہ ہو، تو اگلی منزلوں کی طرف پیش رفت اور پیش قدمی کے مراحل آئیں گے ہی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ایسے ساتھی نہ ملے، لہذا اگلے مرحلے کا معاملہ درپیش ہی نہ ہوا، لیکن آحدو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے انصاروں آوان و انصار مل گئے جنہوں نے دعوت توحید پر لبیک کہی، دعوت حق کو قبول کیا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا، اور انہوں نے دعوت اللہ، اعلائے کلمت اللہ، شہادت الناس اور اقامت دین کے لیے شدائد و مصائب، فقر و فاقہ، اس میں کچھ تصادم، جہاد و قتال کے مراحل میں جان نثاری، قربانی و ایثار، صبر و تحمل اور استقامت کی وہ مثالیں قائم کی کہ ان کی نظیر تاریخ انسانی نہ آج تک پیش کر سکی ہے اور نہ آئندہ پیش کر سکے گی۔ اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانثار اصحاب کا ملنا اس لیے بھی تھا کہ اظہار دین حق آپ کے فرائض منصبی میں شامل تھا، چونکہ آپ آخری نبی اور رسول ہیں لہذا بنفس نفیس دین حق کو ایک نظام اجتماعی کی حیثیت سے قائم اور نافذ کر کے تا قیام قیامت نو انسانی پر حجت قائم کرنا بھی آپ کے فرائض منصبی میں ایک امتیازی شان رکھتا تھا۔ اب آئیے سورۃ الشورا کی آیت نمبر 13 کی طرف۔ اول العزم من الرسل میں سے بالکل وسط میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ہاں جناب کی بعثتیں بھی دو نوعیتوں کی حامل ہیں، ایک ہاں جناب علیہ السلام آل فرعون کی طرف رسول تھے، اذهب الى فرعون انه طغى، سورۃ طہ آیت نمبر 24. اور دوسرے آپ بنی اسرائیل کی طرف مبوس ہوئے تھے. آن جناب کی دعا پر آپ کی معاونت کے لیے آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تھا. مصر میں دونوں حضرات دعوت و تبلیغ اور بنی اسرائیل کی تربیت و تزکیہ میں ہم وقت اور ہمتن لگے رہے, حتیٰ کہ فرعون کے اعراض, سرکشی, دشمنی اور انکار کے باعث ہجرت کا مرحلہ آ گیا اور آپ کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں. آپ کے ساتھ لاکھوں کی جمعیت تھی. جب آپ بنی اسرائیل کے ہمراہ صحرا سینا پہنچے تو اگلا اور آخری مرحلہ دین کے قیام اور غلبہ کے لیے قتال کا درپیش ہوا, اور وحی الہی کے ذریعے سے حکم ہوا کہ ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا, یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین, سورۃ المائدہ. اے برادران قوم, اس ارض مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, اور پشت پھیر کر پیچھے مت پلٹو ورنہ ناکام و نامراد لوٹو گے. لیکن قوم بزدل پھٹ دلی نکلی اور اس نے کورا جواب دے دیا, قالوا یا موسی الا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قائدون. انہوں نے کہا, اے موسی, بھی ہم وہاں کبھی نہیں جائیں گے تک وہ یعنی زبردست لوگ وہاں موجود ہیں. تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو, ہم یہاں بیٹھے. نتیجہ یہ نکلا کہ انقلابی عمل وہیں رک گیا. اگر اقامت دین کا کام اجتماعی قوت اور منظم جمعیت کے بغیر ممکن ہوتا تو اللہ کے دو پیغمبروں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے تکمیل پا جاتا, لیکن ساتھیوں کی بزدلی اور پیٹھ دکھانے کے باعث انقلابی عمل تکمیل تک نہ پہنچ سکا. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی طرف سے بشارت دی تھی کہ ارض مقدس تمہارے لیے لکھی جا چکی ہے, اب تمہاری ہمت درکار ہے, پیٹھ دکھاؤ گے تو ناکام ہو, خاسر ہو جاؤ, خسارے سے دوچار ہونے والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی ڈٹائی, نافرمانی, بزدلی اور کورے جواب سے اتنے آزردہ اور دل گرفتہ ہوئے کہ ان کی زبان پر آ گیا, ربی انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین, سورۃ المائدہ. اے میرے رب, مجھے تو سوائے اپنی ذات اور اپنے بھائی کے کسی پر کوئی اختیار نہیں, بس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے. قوم کی اس بزدلی اور کم ہمتی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور پاداش اپنا حکم سنا دیا, اعلی فینہا محرمت علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض, سورۃ المائدہ آیت نمبر 26. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ان کی نافرمانی اور بزدلی کی وجہ سے ان پر ارض مقدس 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے, اب یہ اسی صحرا میں اس مدت تک بھٹکتے رہیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ اگر جمعیت موجود ہو لیکن وہ غیر منظم ہو, اس میں سموتات کا جوہر نہ ہو, اس میں نظم و ضبط نہ ہو, تو بھی انقلابی عمل آخری مرحلہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اس کے لیے وہ جماعت درکار ہے جس کے متعلق آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آمرکم بخمسن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ, مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں, التزام جماعت کا اور سننے اور ماننے کا, اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کا. ایک اور روایت میں آمرکم بخمسن کے بعد الفاظ آتے ہیں, اللہ امرنی بہن, اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے. اس طرح یہ حکم مزید مؤکد یعنی ایمفیسائزڈ ہو جاتا ہے. بس معلوم ہوا کہ اقامت دین کے مرحلے کو طے کرنے کے لیے ٹھیٹ اسلامی اصول سموتات پر مبنی ایک منظم جماعت ناگزیر ہے. یہ بات بھی واضح رہے کہ جہاد کی میں نے جو سطحیں بیان کی ہیں ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے بھی جماعتی زندگی لازم ہے. اکیلا شخص معاشرے کے دباؤ, نفس کی ترغیبات اور ابلیس لعین کی تصریحات کے مقابلے میں مشکل ہی سے ٹھہر سکتا ہے. انقلابی دعوت و تربیت اور اس کا ذریعہ, انقلابی جدوجہد میں دعوت کے ساتھ تربیت کا مرحلہ آتا ہے. اس کی اہمیت کو اکبر آبادی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس شعر میں بیان کیا ہے, تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ, تعمیر نہ کر. علامہ اقبال نے اکبر آبادی کو اپنا مرشد معنوی مانا ہے. اسی حقیقت کو اقبال نے جس طرح ادا کیا ہے اس کی اپنی ایک شان ہے. خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک امبار, تو پختہ ہو جائے ہے شمشیر بے زنہار تو. اور علامہ کی فارسی شاعری میں یہ مضمون نقطۂ عروج پر آتا ہے, با نشہ درویشی در ساز و دما دم زن, پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. یہ تربیت ہے, یہ تزکیہ ہے, یہ تعلق باللہ ہے, یہ رضاء الہی کے حصول کی آرزو اور تمنا ہے. ان چیزوں سے وہ اجتماعی طاقت وجود میں آتی ہے کہ جس کو سلطنت جم پر دے مارنا ہے, جس کو باطل اور طاغوت سے جا ٹکرانا ہے. انقلابی عمل کے اگلے تین مراحل وہی ہیں جو بیان ہو چکے ہیں, صبر محض, اقدام اور مسلح تصادم. لیکن یہ جو پہلا مرحلہ ہے جسے انقلابی عمل میں اصل حیثیت اور اہمیت اور اولیت حاصل ہے, اس کے دو مرحلے وہ ہیں جہاں جہاد قرآن کے ذریعے ہوگا. پہلا مرحلہ نظریاتی تصادم اور نظریاتی کشمکش ہے, اور اس کے لیے بندہ مومن کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ قرآن مجید ہے. ازروئے الفاظ قرآنی, وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, اس کے ساتھ حکمت بھی ہو,
فرمایا ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ, اور اس حکمت کے ذریعے دعوت و تبلیغ ہو. یہ قرآن معجزہ ہے, اسنا بھی ہے. فرمایا قد جاتکم معجزۃ من ربکم, اسی میں جدال بھی ہے مشرکین ملحدین منافقین اور اہل کتاب کے ساتھ, مجادلہ کا ذریعہ بھی یہی قرآن ہے. سورۃ نحل کی آیت, اس آیت میں یہ تمام طریقے نہایت حسین انداز سے آگئے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن, آیت نمبر 125. اس قرآن کی تلوار ہاتھ میں لے کر نظریاتی تصادم اور کشمکش کے میدان میں کود پڑو. انذار قرآن مجید کے ذریعے سے ہو, ارشاد الہی ہے. وہ اوہی الیک ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ, سورۃ الانعام آیت نمبر 19. قرآن مجید کے ذریعے سے ہو, میں آپ کو سورہ مریم کی آیت سنا چکا ہوں جس میں انذار اور تبشیر دونوں کا ذریعہ قرآن مجید کو قرار دیا گیا ہے. فانما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوم اللدا, میں اپنے اس احساس کا اعادہ کر رہا ہوں کہ اس بہی پر ہمارے اکثر اہل علم نے کما حقہ توجہ نہیں دی. سورۃ الکہف کی پہلی دو آیات میں بھی نہایت خوبصورت اسلوب سے انذار و تبشیر کے لیے ذریعہ قرآن حکیم ہی کو قرار دیا گیا ہے. فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. کل حمد و ثنا اور شکر و سپاس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی, ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب, تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے, ان کے لیے اچھا اجر ہے. تذکیر ہو تو قرآن مجید سے. فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید, آیت نمبر 45 سورۃ قاف. پس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے. معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ کہہ لیں یا نظریاتی تصادم و کشمکش کہہ لیں, اس کا ذریعہ, اس کا آلہ قرآن مجید ہے, جبکہ ہم نے اس قرآن مجید کو واعظ کا ذریعہ بھی نہیں بنایا. اقبال نے اس کا مرثیہ کہا ہے, واعظ دستاں زنو افسانہ بند, مانیے او پس تو حرف او بلند, از خطیب و دیلمی گفتار او, با ضعیف و شاذ و مرسل کارے او. یعنی واعظ کا حال یہ ہے کہ ہاتھ خوب چلاتا ہے اور سما بھی خوب باندھتا ہے, اس کے الفاظ بھی پرشکوہ اور بلند و بالا ہوتے ہیں, لیکن معنی و مفہوم کے اعتبار سے نہایت پست اور ہلکے. اس کا سارا واعظ قرآن کی بجائے خطیب بغدادی اور دیلمی سے ماخوذ ہوتا ہے, اور اس کا سارا سروکار با ضعیف شاذ اور مرسل روایات سے رہ گیا ہے. ہمارے عام واعظین نہ معلوم کیا کہاں کہاں سے ضعیف حدیثیں لاتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے دور میں ضعیف حدیثوں کے حوالے سے تبلیغ ایک باقاعدہ ادارے کی صورت اختیار کر گئی. فضائل کے بیان اور نیکیوں کے تلقین کے لیے باقاعدہ تلقین کے لیے اولیاء کرام کی غیر مصدقہ کرامات کا ذکر ہے. واعظ و نصیحت کے لیے ضعیف بلکہ موضوع حدیثوں کا سہارا ہے, حالانکہ موعظہ حسنا تو یہ قرآن مجید ہے. دل کی کایا پلٹ دینے کے وصف کا حامل یہ قرآن مجید ہے, لیکن تلقین یہ کی جاتی ہے کہ اس کو سمجھنا بھی مت, تفسیر تو درکنار, اس کا ترجمہ بھی نہ پڑھنا, اس کی تو بس تلاوت کر کے ثواب حاصل کر لیا کرو. واعظ و نصیحت کے لیے ضعیف روایات یا بے سر و پا قصے کہانیاں ہیں جن کو ایک عام معقول انسان کا ذہن بھی قبول نہ کرے اور ان کو تسلیم کرنے پر اس کا دل تیار نہ ہو. اس کے ذریعے سے ابلاغ کیا ہوگا؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا, انقلابی عمل میں پہلا مرحلہ دعوت کا ہے. اس کے لیے نظریاتی تصادم میں ہماری تلوار قرآن ہے, اگرچہ اس کا حق ادا کرنا اور اس کو صحیح طور پر استعمال کرنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی بشارت نبوی کو چند صحیح روحیں اپنا مقصد زندگی بنائیں, ان کو اس کے لیے زندگیاں لگانی ہوں گی. دوسرا مرحلہ ہے تربیت. اس کے لیے بھی ہمارے پاس اصل تلوار قرآن مجید ہے. ذرا غور تو کیجئے کہ قرآن مدعی ہے اس حقیقت کا کہ شفاء لما فی الصدور میں ہوں, لیکن ہم نے تزکیہ نفس کے لیے کہاں کہاں بھیک مانگی ہے اور پھر اس کے لیے فلسفے اور پورے پورے نظام مدون کیے ہیں, مگر اس کوچے میں گزر نہیں. اس کوچے میں گزر نہیں ہے تو قرآن کا نہیں ہے. اقبال نے اس پر بھی نوحہ کہا, مرثیہ کہا, صوفی پشمینہ پوشے حال مست, شراب نغمہ قوال مست, آتش شیر عراقی دردلش, درنمی سازت بقرآن محفلش. پشمینہ پوش صوفی اپنے حال میں مست اور قوالی کی شراب سے مدہوش ہے, اس کے دل میں عراقی کے شیر سے آگ بھڑک اٹھتی ہے, لیکن اس کی محفل میں قرآن مجید کا کہیں ذکر نہیں. اور بالفرض کچھ ہو بھی تو اس کا کوئی اثر نہیں جو مدعی ہے شفاء لما فی الصدور ہونے کا, اور جس کے بارے میں اس کا نازل کرنے والا خود ارشاد فرماتا ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ہم اس قرآن کے سلسلے تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے. لیکن اس کی ناقدری کا یہ عالم ہے کہ ہم نے سارے کوچے کھنگال لیے, در سے بھیک مانگ لی, لیکن یہ دروازہ بند ہے. حالانکہ تربیت و تزکیہ بھی اسی قرآن کے ذریعے ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو بھی اس دور میں اقبال نے خوب پہچانا ہے. میں علماء کرام کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کا معترف ہوں, لیکن اس حقیقت کو بیان کیے بغیر بھی چارہ نہیں کہ ان حقائق کا جو انکشاف اقبال پر ہوا ہے اور ان کا جو شعور و ادراک علامہ کو حاصل ہوا ہے, وہ مجھے اس دور میں اور کہیں نظر نہیں آتا. کس خوبصورتی سے کہتے ہیں, کشتن ابلیس کار مشکل است, جاں کہ وہ گم اندر اعماق دل است, اس طرح باشد مسلمانش کنی, اشتہ شمشیر قرآنش کنی. شیطان کو بالکل ہلاک کر دینا بہت مشکل ہے, اس لیے کہ وہ انسان کے دلوں میں ڈیرا لگا لیتا ہے اور اس کی رسائی انسان کے دل کی گہرائیوں تک ہے. بہتر راستہ یہ ہے کہ اسے قرآن کی حکمت و ہدایت کی شمشیر سے گھائل کر کے مسلمان بنا لیا جائے. غور کیجیے ہر شعر میں حدیث نبویہ علیہ صاحب صلاحت وسلام کے مفہوم کو کس خوبی سے سمو دیا ہے. یہ حدیث نبوی گزر چکی ہے کہ آپ نے فرمایا, ان شیطان ججری ثانی مجرد دم. متفق علیہ, شیطان انسان کے وجود میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون. پہلے شعر میں اس کا حوالہ ہے, دوسرا شعر بھی ایک حدیث نبوی سے ماخوذ ہے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرت کی, اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے, وہ دریافت نہ کرتے تو یہ حکمت ہم تک کیسے پہنچتی. انہوں نے سوال کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ نے جواب میں فرمایا, ہاں لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے. جو دوسرے شعر میں علامہ نے کہی ہے کہ اس قرآن کی شمشیر سے گھائل کر کے شیطان کو مسلمان بنایا جا سکتا ہے. اگر زہر ایسا ہے جو پورے وجود میں سرایت کرتا ہے, تو یہ قرآن بھی وہ تریاک ہے جو پورے وجود میں سرایت کرتا ہے. ظاہر ہے اگر تریاک زہر سے زیادہ مؤثر نہ ہو تو زہر کا اثر کیسے زائل ہوگا. اس بات کو بھی اقبال نے اس طرح کہا ہے, چون بجان در رف جان دیگر شبد, جہاں چون دیگر شد جہاں دیگر شبد. یعنی یہ قرآن جب کسی کے اندر سرایت کر جاتا ہے تو اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے, وہ انسان بالکل بدلا ہوا انسان بن جاتا ہے. باطنی انقلاب ہے, اندر کی تبدیلی ہے. یہ باطلی انقلاب یا اندر کی تبدیلی ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بنتی ہے, ورنہ انقلاب کہاں سے آئے گا. جہاں دیگر شبد کا اصل مفہوم تو یہ ہوگا کہ جس انسان کے اندر قرآن کے ذریعے سے تبدیلی آ گئی, اس کے لیے جہاں بدل گیا, اس کی دیکھنے والی نگاہ بدل گئی, اس کا زاویہ نظر بدل گیا, اس کی اقدار بدل گئی, اس کے لیے یہ جہاں وہ نہیں بلکہ جہان نو ہو رہا ہے پیدا, یہ عالم پیر مر رہا ہے والا معاملہ ہے. جس کے دل میں قرآن اتر جائے اس کے لیے اب یہ عالم نیا عالم ہے, اس کا نقطۂ نظر اور مطلوب مقصود بدل گیا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسے فدائین کی ایک منظم جماعت وجود میں آ جائے جن کے دلوں میں قرآن مجید جانگزی ہو جائے, تو یہ تبدیلی عالمی انقلاب کا پیش خامہ بن سکتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اندر جوش ایمانی اور اعلی کلمات اللہ کے لیے اثار و قربانی کا جذبہ اسی قرآن کی بدولت ہی پیدا ہوا تھا. یہ مختصر اور بے سر و سامان جماعت ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر کیسر و کسرا یعنی وقت کی دو عظیم سلطنت سے جا ٹکرائی تھی, اور 20 سال کے مختصر عرصہ میں اول و ذکر کو بالکل نیست و نابود کر کے رکھ دیا تھا, جبکہ آخر ذکر کو مشرق وسطی اور شمالی افریقہ سے بالکل بے دخل کر دیا تھا, اور ان علاقوں پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانے لگا تھا. حاصل کلام یہ کہ انقلابی عمل کی دو سطحیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ جہاد کے دو لیولز ہیں. مجاہدہ مان نفس کے لیے ہمارا آلہ قرآن مجید ہے, اور نظریاتی کشمکش کے لیے تصادم کے لیے بھی ہماری تلوار قرآن مجید ہے. تحدیث بن نامہ کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ اسی جہاد بالقرآن کا عزم لے کر میں 1965 کے اواخر میں ساہیوال سے لاہور منتقل ہوا تھا, ورنہ سن 1954 میں لاہور سے ایم بی بی ایس کر کے میں ساہیوال میں مقیم ہو گیا تھا. لاہور آ کر میں نے بالکل تنہے تنہا اس کام کو شروع کیا. اس وقت کوئی ساتھی, کوئی ادارہ اور کوئی انجمن نہیں تھی. میساک کا چارج سنبھالا تو تنہا, خود ہی اس کا ایڈیٹر, خود ہی مالک, خود ہی پروف ریڈر, حتیٰ کہ خود ہی اس کا کلرک اور چپراسی. پھر دارالاشاعت اسلامیہ قائم کیا تو وہ بھی تنہا, وہی میساک والی صورتحال. ساتھ ہی مولانا حضرت موہانی کے اس مصرع ہے مشق سخن جاری, چکی کی مشقت بھی کہ مصداق مطب بھی کر رہا تھا, نبضے بھی دیکھ رہا تھا اور نسخے بھی لکھ رہا تھا. اسی دوران کئی علاقوں میں مطالعہ قرآن مجید کے حلقے قائم کیے اور منتخب نصاب کا درس شروع کیا. قرآن مجید کی دعوت کا یہ اعجاز ہے کہ آوان و انصار ملتے چلے گئے. 1972 کے اوائل میں نے میساک میں مرکزی انجمن خدام القرآن اور اس کے زیر اہتمام قرآن اکیڈمی کے قیام کا خاکہ پیش کیا. الحمدللہ بعض درد مند اور اہل دل حضرات اس پر لبیک کہی, اور 1972 کے وسط میں باقاعدہ انجمن قائم ہو گئی. میں نے انجمن کے خاکے اور پھر دستور کی تقدیم میں یہ شعر درج کیا تھا, گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں, یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں. الحمدللہ 72 سے 84 تک قریباً 12 سال انجمن کے قیام انجام پر گزر گئے ہیں. اس عرصہ میں جو بھی بن پایا ہے اور جس کام کی بھی اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے. انجمن کا قیام, اس کے لیے دفاتر, رہائشی کوارٹرز, ہاسٹل, جامع القرآن, قرآن اکیڈمی کی تعمیرات, علوم و معارف قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے مکتبہ کا قیام, دعوت رجل القرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے پاکستان کے دوسرے شہروں کے دورے اور دروس و خطابات کے ذریعے دین کے جامع تصور کو اجاگر کرنے کی کوشش, قرآن کانفرنسوں اور محاضرات قرآنی کا انعقاد, مختلف شہروں میں قرآنی تربیت گاہوں کا انتظام, ساتھ ہی اسی پیغام کے لیے بیرون پاکستان کے اسفار, میں نے یہ کام صرف اس مقصد کے لیے گنوائے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ان سب کاموں کو آپ جہاد بالقرآن کے عنوان کے تحت اپنے حافظے میں درج کر لیں. ایک وقت وہ بھی تھا جب خالصتاً اللہ ہی کی طرف سے دور کے سب سے مؤثر ذریعہ ابلاغ یعنی ٹیلی ویژن پر پورے 15 ماہ تک الہدا کے نام سے قرآن مجید کا پیغام ملک کے گوشے گوشے تک پہنچا. پہلی مرتبہ جب اسلام آباد ٹی وی کے ایک پروڈیوسر صاحب مرکزی جرمن خدام القرآن لاہور کے دفتر میں رمضان المبارک میں روزانہ الکتاب کے عنوان سے تقاریر کی تجویز لے کر تشریف لائے تو اس وقت انجمن کے مجلس منظمہ کا اجلاس ہو رہا تھا. میں وہاں سے اٹھ کر ان سے ملنے گیا. انہوں نے کہا کہ پورے رمضان میں روزانہ 12 منٹ کا الکتاب کے عنوان سے ایک پروگرام ہوگا, اس میں آپ کو ایک پارے کے بارے میں کچھ بیان کرنا ہوگا. میں نے کہا کہ مجھے ایک آیت کے لیے بسا اوقات ایک گھنٹہ درکار ہوتا ہے اور آپ ایک پارے کے لیے مجھے 15 منٹ عطا کر رہے ہیں, میں اس مختصر سے وقت میں کہوں گا کیا؟ میں نے معذرت کی مگر میں ان کی معذرت کی کہ مجھ میں اس کی نہ صلاحیت ہے اور نہ جرت, آپ کسی اور کو تلاش کیجیے. میں دفتر والوں سے یہ کہہ کر کہ ان کی جائے وغیرہ سے توازو کر کے ان کو رخصت کرو انجمن کے اجلاس میں واپس آ گیا. ساتھیوں نے پوچھا کون صاحب تھے, کیا معاملہ تھا؟ میں نے جب بتایا تو سب اراکین میرے سر ہو گئے کہ آپ نے یہ کیا کیا, وہ 5 منٹ بھی دیں تو ضرور لے لیں, اور اس ذریعہ ابلاغ کی اہمیت سے واقف تھے. بہرحال اراکین کے اصرار پر میں دوبارہ اٹھ کر گیا. وہ صاحب ابھی چائے پی رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ ساتھیوں کے اصرار پر میں یہ پیشکش منظور کرتا ہوں. چنانچہ 2 سال رمضان المبارک میں روزانہ الکتاب کا پروگرام ٹی وی پر نشر ہوا. 3rd سال رمضان ہی میں الف لام میم سیریز چلی. پھر الہدا کا ہفتہ وار پروگرام نشر ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے یہ راستہ پیدا فرما دیا. پھر بالکل درمیان میں الہدا کا پروگرام ختم ہو گیا. درمیان میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس پروگرام میں مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب سلسلہ وار بیان کر رہا تھا. وہ نصف ہوا تھا کہ اچانک اس پروگرام کو بند کر دیا گیا, لیکن میں قطعی مطمئن ہوں یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے اور اس میں یقیناً خیر ہے. ارشاد الہی ہے, واسا ان تکرہوا شیئاً وہو خیر لکم واسا ان تحبوا شیئاً وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو, اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. اس الہدا کے پروگرام کے ذریعے ملک بھر میں ایک پیاس پیدا ہو گئی. لوگوں کی یہی پیاس ہے جو مجھے کھینچ کر جگہ جگہ لے جا رہی ہے. اور عرصہ سے صورتحال یہ ہے کہ عموماً لاہور سے ہفتہ کی صبح کو نکلتا ہوں اور جمعرات کی رات یا جمعے کی صبح یہاں واپس پہنچتا ہوں. اگر آج شہر شہر جا کر قرآن مجید کا پیغام پہنچا رہا ہوں, ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے الہدا کے پروگرام کو بنایا, ورنہ ہمیں کون جانتا تھا. اور اگر ہم 50 برس بھی لگے رہتے تو اپنے محدود ذرائع و وسائل سے اتنا وسیع حلقہ تعارف پیدا نہ ہو سکتا تھا, اور معاشرے میں اتنی پیاس پیدا نہیں ہو سکتی تھی جو بظاہر احوال نظر آ رہی ہے. بہرحال میں گفتگو کے اختتام سے قبل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ہی ہمارا ذریعہ دعوت ہے. نظریاتی تصادم اور کشمکش کے لیے ہماری تلوار قرآن حکیم ہے. جہاد بالقرآن ہی ہمارا طریقہ کار ہے. نفس اور شیطان کے لیے بھی ہمارے ہاتھ میں واحد تلوار قرآن مجید ہے. اس کی نفس کے لیے قرآن مجید نے جو پروگرام دیا ہے اس میں 2 مؤثر ترین چیزیں ہیں, ایک قیام اللیل, دوسری اس قیام میں ترتیل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت تو قرات. ابتدا میں قیام اللیل کا حکم اطلاقی شان کے ساتھ آیا تھا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا اسفہو امن قس منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے اوڑ لپیٹ کر سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم, رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم, آدھی رات یا اس سے کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو. قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. بعد میں جب اس نے ایک معین شکل اختیار کر لی تو حکم آیا, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ, سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 79. اور رات کو اس قرآن کے ساتھ قیام کرو, یہ تمہارے لیے نفل ہے. رات کو جاگنا اور مجرد جاگنا بلکہ قیام میں قرآن کی طویل قرات و تلاوت, یہ 2 ہتھیار ہیں جن سے ایک بندہ مومن کی جہاد بالقرآن کے لیے سیرت کی تعمیر ہوتی ہے اور اس دعوت موعظہ اور مجادلہ میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر ہمیں باطل کے خلاف نبرد آزما ہونے اور خود اپنے شیطان اور اپنے نفس سے لڑنے کے لیے اس قرآن کی تلوار کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. سوره الفرقان اور واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سوره ال عمران ایت نمبر 103. صدق الله العظيم. خطبہ مسنونہ تلاوت آیات اور ادیہ ماثورہ کے بعد میں نے جہاں تک غور کیا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہماری دینی ملی قومی اور معاشرتی زندگی میں اس وقت پانچ محاذ ایسے ہیں جو جہاد بالقرآن کے شدید طور پر متقاضی ہیں. رہا مسلمانوں سے باہر کا دائرہ تو وہ ابھی بڑی دور کی بات. پہلا مسئلہ تو فزیشن ہیلز دائی سیلف، مصداق خود اپنا ہے. اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پوری نوع انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے برپا فرمایا ہے. از روح الفاظ قرآنی کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو نوع انسانی کے لیے نکالا گیا ہے. دنیا کی دوسری قوتیں اپنے لیے جیتی ہیں لیکن تمہیں ان کے لیے جینا ہے. بقول علامہ اقبال، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. ہماری مثال تو اس ساقی کسی ہے جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جام ہدایت تھما دیا ہے اور ایک ایک فرد نوع بشر کو اس سے سیراب کرنا ہماری ذمہ داری ٹھہرائی ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے. اس وقت یہ خیر امت اور امت وسط خود کئی طرح کے ذہنی، فکری، اعتقادی، نفسیاتی، جذباتی اور عملی انتشار سے دوچار ہے اور اسے مختلف روگ لگ گئے ہیں. یہ اس وقت نہایت مہلک اور مزمن امراض میں مبتلا ہو چکی ہے اور یہ کوئی دو چار برس کی بات نہیں ہے. ہمارا یہ زوال و انحطاط صدیوں پر پھیلا ہوا ایک عمل ہے. لہذا پہلی اور مقدم ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی ملت اور معاشرے کے دائرے کے اندر جائزہ لیں کہ اس وقت وہ کون کون سے فکری، نظریاتی اور عملی محاذ ہیں جن پر ہمیں قرآن مجید کی شمشیر براں کو ہاتھ میں لے کر صف آرا ہونا ہے اور ان کے بارے میں ہمیں قرآن مجید اور سیرت مطہرہ علیہ صاحب صلوات و سلام سے کیا بنیادی اساسی ہدایات ملتی ہیں. نیز محاذ اول جاہلیت قدیمہ اس ضمن میں سب سے بڑا محاذ جاہلیت قدیمہ کا ہے. بڑا اس اعتبار سے کہ یہ ہمارے عوام کی اکثریت کا معاملہ ہے. عوام الناس کی بڑی عظیم اکثریت کے اندر جاہلیت قدیمہ رچی بسی ہے. میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ جاہلیت قدیمہ کی اس اصطلاح کو اچھی طرح سمجھ لیں. قرآن مجید اور احادیث شریفہ کی روح سے اسلام سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس اصطلاح کے معنی یہ ہیں کہ اسلام کی حقانیت، صداقت اور ہدایت کے برعکس جو کچھ بھی پہلے تھا اور جو کچھ اب ہے وہ جاہلیت ہے. جاہلیت کو جہالت کے معنوں میں مت لیجیے گا، یہ خلط مبحث ہو جائے گا. جہالت کبھی عربی میں وہ معنی نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اردو میں ہم ان پڑھ کو جاہل کہتے ہیں، یعنی عالم کے مقابلے میں. اردو میں جاہل کا لفظ مستعمل ہے، یعنی عالم کے مقابلے میں اردو میں جاہل کا لفظ مستعمل ہے، جبکہ عربی میں جاہل کا لفظ حلیم کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. ایک وہ انسان ہے جو بردبار ہے، صاحب عقل ہے، غور و فکر کرتا ہے، محض جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا بلکہ عقل کی رہنمائی میں فیصلے کرتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کا رخ متعین کرتا ہے. عقلی دلیل کی بنیاد پر کسی بات کو قبول یا مسترد کرتا ہے. یہ ہے حلیم انسان. اور ایک شخص وہ ہے جو جذباتی ہے، اکڑ ہے، غیر مہذب ہے، ناشائستہ ہے، شہوات و جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے. اس کی عقل پر تعصبات و خواہشات کے پردے پڑے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص پی ایچ ڈی ہو، بہت تعلیم یافتہ انسان ہو، لیکن اسلام کی روح سے یہ شخص جاہل ہے. جاہل سے جہالت بنے گا، لیکن اسی لفظ جہل سے جاہلیت کی اصطلاح بنتی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کے ماورا، اسلام کے سوا جو کچھ ہے اور جو کچھ تھا وہ جاہلیت. جاہلیت قدیمہ کے زائد ترکیبی اس جاہلیت کو میں اس وقت دو حصوں میں تقسیم کر کے آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک جاہلیت قدیمہ ہے، یہ وہ جاہلیت ہے جو عرب معاشرے میں اس وقت نہایت غالب عنصر کی حیثیت سے موجود تھی جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی. یہ جاہلیت قدیمہ دو چیزوں سے مرکب تھی، ایک شرک یعنی مشرکانہ اوہام جو توحید کی ضد ہے، اور دوسرے شفاعت باطلہ کا تصور و عقیدہ جو ایمان بالآخرت کی ضد ہے. جاہلیت قدیمہ میں اللہ کا انکار نہیں تھا، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا شخص جو گاہ بگاہ بھی ترجمہ دیکھ لیتا ہے اس پر یہ حقیقت روشن ہوگی کہ قرآن مجید نے متعدد بار یہ بات کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ لوگ فوراً پکار اٹھیں گے کہ اللہ ہی نے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین سے نباتات کون اگاتا ہے تو فوراً کہیں گے کہ اللہ ہی. تو وہ اللہ کے منکر نہیں تھے, البتہ انہوں نے اللہ کے ساتھ دیگر معبودوں کی ایک فوج تصنیف کر رکھی تھی. کہیں وہ اللہ کے ساتھ جنات کو پوجتے تھے, کہیں انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کے نام پر دیویاں تراش لی تھیں اور ان کے لیے استھان بنا لیے تھے جہاں وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے, وہاں جا کر منتیں مانتے تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے. یہ تھا ان کا شرک. یہ شرک آج بھی آپ کو اپنے عوام میں بتمام و کمال ملے گا, ایک شوشے کا فرق نہیں ہے. اس شرک نے صرف حید بدل لی ہے کہ آج پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں سامنے نہیں رکھی جاتی, لیکن قبروں کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے جو اس دور میں بتوں کے ساتھ ہوتا تھا. سر منہ فرق نہیں. عرصوں کے نام سے یہ جو بڑے بڑے میلے ہوتے ہیں, ذرا ان میں جا کر دیکھیے کہ وہاں کیا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے عرب کے دور جاہلیت کے میلوں کی رودادے پڑھی ہوں تو وہ شاید ان سے کہیں پیچھے رہ جائیں. تو اس جاہلیت قدیمہ کا ایک جز یہ شرک ہے. قدیمہ کا دوسرا جز شفاعت باطلہ کا عقیدہ و تصور ہے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم مانتے ہو کہ اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی مالک ہے, اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے, اسی نے سورج و چاند کو مسخر کر رکھا ہے, فانا تفکون اور فانا تصرفون, یہ سب کچھ مان کر کہاں سے اندھے ہو جا رہے ہو, کہاں سے پلائے جا رہے ہو, کہاں سے تمہیں اچکا جا رہا ہے, تمہاری مت کیوں ماری گئی ہے, تمہاری مت کیوں ماری جا رہی ہے. اس کے جواب میں قرآن مجید نے ان کے متعدد اقوال نقل کیے ہیں. سورہ یونس میں ان کا یہ قول نقل ہے, یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, آیت نمبر 18, کہ ہم اپنے بتوں کو خالق و مالک تو نہیں مانتے لیکن ہم کچھ برگزیدہ ہستیاں ضرور مانتے ہیں جن کے نام پر ہم نے یہ بت بنا لیے ہیں. ریفرنسز ہے جن کا ترجمہ ابھی آیا ہے, لئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله سورة العنكبوت آیت نمبر 3. اس کے بعد سورہ غافر کی آیت کا حوالہ تھا, ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فأنا توفکون. پھر سورہ زمر کی آیت ہے, ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا هو فأنا تصرفون. یہ ہستیاں مقربین بارگاہ رب العزت ہیں, یہ اللہ کے لاڈے اور چہیتے ہیں. فرشتے جن کو ہم نے دیویاں بنایا ہے, یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور بیٹیاں بہت لاڈلی ہوتی ہیں. کوئی لاڈلی بیٹی اگر فرمائش کرے تو کوئی باپ اس کی فرمائش کو رد نہیں کرتا. لہذا ہم جو بتوں کو پوجتے ہیں تو صرف اس لیے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بنیں گے, ہماری سفارش کریں گے اور وہاں ہمیں چھڑوا لیں گے, تو یا اللہ کے عدل و انصاف کے آگے یہ روک بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے سورہ زمر کی تیسری آیت میں ان کے اس باطل عقیدے کا ذکر فرما کر اس کی قطعی طور پر نفی فرما دی. وہاں ارشاد ہوتا ہے, الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. آگاہ رہو کہ دین خالص اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے, یہ ہر نوع کی عبادت اور اطاعت کا سزاوار اور مستوجب و مستحق صرف اللہ ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسروں کو اپنا پشت پناہ اور مددگار بنا رکھا ہے, اس یقین کے ساتھ کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا رسائی کرا دیں, وہ اللہ کے ہاں ہمارے اور اس کے درمیان عفو و مغفرت کا واسطہ اور ذریعہ بن جائیں اور ہمیں اس کا قرب دلا دیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو متنبہ کر دیجئے, اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان تمام باتوں کا آخرت میں فیصلہ فرما دے گا جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا منکر حق اور ناشکرا ہو. تو وہ لوگ آخرت کے منکر نہیں تھے, البتہ آخرت میں محاسبہ سے محفوظ رہنے کے لیے شفاعت باطلہ کا تصور رکھتے تھے. یہ دو چیزیں یعنی شرک اور شفاعت باطلہ کا عقیدہ اصلاً تو ایک ہی ہیں. انہیں تصویر کے دو رخ کہہ لیجئے, میں نے بغرض تفہیم انہیں علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے. جاہلیت قدیمہ دو اجزاء سے مرکب ہے. قرآن مجید میں اس جاہلیت قدیمہ کا ذکر نہایت جلی انداز میں ہے, چونکہ اس دور میں یہی شرک غالب تھا اور اصل گمراہی یہی تھی. زیادہ مکی صورتوں کا سب سے بڑا مضمون یہی ہے. اور جن حضرات کو بھی قرآن مجید سے شغف ہے وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ قرآن مجید کا دو تہائی حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے. قرآن حکیم میں بار بار مختلف پیرایوں اور مختلف اسالیب میں مختلف انداز سے اس شرک اور شفاعت باطلہ کے عقیدے کی تردید کی گئی ہے. کہیں تمثیلات کے اندر, کہیں تمثیلات کے انداز میں سمجھایا جا رہا ہے, کہیں عقلی دلائل کے ذریعے سے جھنجھوڑا جا رہا ہے, کہیں انہی کے موقف سے ان پر حجت قائم کی جا رہی ہے۔ سورۃ الکہف میں تصریف الآیات کے متعلق جو الفاظ آئے ہیں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، آیت نمبر 54، اور ذرا سی ترتیب کی تبدیلی کے ساتھ یہی بات سورۃ الاسراء میں بئی الفاظ آتی ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، آیت نمبر 89۔ یہ الفاظ اس بات کے اظہار کے لیے آئے ہیں کہ ہم نے کوئی طرز اسلوب اور کوئی انداز بیان چھوڑا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے اس ضلالت و گمراہی کی نفی نہ کر دی ہو اور اس کا ابطال نہ کر دیا ہو۔ اگر آج کوئی شخص آنکھیں کھول کر اپنے معاشرے کا تنقیدی جائزہ لے تو اسے صاف نظر آ جائے گا کہ ہمارے معاشرے کی عظیم اکثریت بھی انہی دو گمراہیوں میں مبتلا ہے۔ اس عظیم اکثریت کا دین اولیاء پرستی، عرس، میلے اور تازیہ پرستی کا دین ہے، قبروں پر حاضری اور وہاں چڑھاوے چڑھانا، منتیں ماننے اور دعا مانگنے کا دین ہے۔ نماز، قبروں پر حاضری اور وہاں چڑھاوے چڑھانے، منتیں ماننے اور دعائیں مانگنے کا دین ہے۔ نماز، روزہ تو اس دین میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے، اگر ہو جائے تو بڑی بات ہے، ورنہ یہ اس عوامی دین کے لزوم میں داخل نہیں ہے۔ یہ اکثریت اس وہم میں مبتلا ہے کہ یہ اولیاء کرام جن کی قبروں پر ہم نظر و نیاز چڑھاتے ہیں آخرت میں ہمارے سفارشی بن جائیں گے اور پھر ہمارے سب سے بڑے شفیع خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جن کے ہم نام لیوا ہیں، چنانچہ کسی محاسبہ اخروی کے خوف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جاہلیت قدیمہ کے خلاف قرآن مجید کی تلوار کا استعمال، پہلا محاذ یہ جاہلیت قدیمہ ہے جس کے خلاف ہمیں تلوار اٹھانی ہوگی، لیکن تلوار کون سی؟ قرآن مجید کی تلوار۔ اس محاذ پر ابلیس کے اس فریب و اغوا کے لیے قرآن مجید ہی تلوار کا کام دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جاہلیت قدیمہ کے محاذ کے لیے کسی دقیق یا باری برکم علمی منصوبے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر صرف دورہ ترجمہ قرآن کی مہم ہمارے معاشرے میں چل جائے تو وہ لوگوں کے عقائد کی تطہیر کے لیے کافی ہو جائے، اس کے لیے دقیق و عمیق تفاسیر کی ضرورت نہیں۔ خوش قسمتی سے ہمارے یہاں ایک کام عظیم پیمانے پر ہو رہا ہے، وہ کام فضائل سے متعلق ضعیف و شاد روایات سے بلندتر ہو اور اس کا ترجمہ، اس کا تعلق ترجمہ قرآن کے ساتھ قائم ہو جائے کہ ہر مسجد میں فرض نمازوں کے بعد لوگ جمع ہو جائیں اور قرآن حکیم کے متن کے ساتھ کوئی مستند ترجمہ لوگوں کو سنایا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کے متن کے ساتھ مجرد ترجمہ اس جاہلیت قدیمہ کا قلع مکمہ کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے لیے قرآن حکیم کی حکمت کے اتھاہ سمندر میں غوطہ زنی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سمندر میں کہیں تیل گر جائے، فرض کریں کہ تیل کا کوئی ٹینکر پھٹ جائے، تو تیل سطح سمندر کے اوپر ہی رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے قرآن مجید میں جاہلیت قدیمہ کا جو ابطال اور اس کی جو تردید اور توحید خالص کی جو دعوت اور اس کے لیے جو استدلال ہے وہ بالکل سطح پر ہے، سامنے موجود ہے، اس کے لیے گہرائی میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ اس محاذ پر جب تک قرآن مجید کے ساتھ جہاد نہیں ہوگا تب تک مشرکانہ اوہام اور شفاعت باطلہ کے عقیدے کی تردید ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ہمارے یہاں فرقہ وارانہ انداز سے ان عقائد کے حاملین پر جو تنقیدیں ہوتی ہیں اور جس انداز سے ان کی نفی کی جاتی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس طرح تو ضد اور ہٹ دھرمی میں اضافہ ہوتا ہے اور کدورت اور تلخی مزید پختہ ہوتی ہے، اس لیے کہ پھر وہاں معاملہ آ جاتا ہے فرقہ وارانہ عصبیت اور فرقہ وارانہ مفادات کا۔ چنانچہ اس رنگ اور اس انداز میں تردید کرنا اور چند مخصوص چیزوں کو نشانہ بنا کر انہی پر مسلسل گولہ باری کرتے چلے جانا اس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن مجید نے اس مسئلے کا جو پینارومک ویو لیا ہے اس سے اس کے وسیع پس منظر میں جس قابل فہم اور فصیح و بلیغ انداز میں بدیہیات فطرت کے تاروں کو تیز چھیڑنے والے اسلوب میں بیان کیا ہے اس کے مقابل میں کون مسلمان یہ گمان کر سکتا ہے کہ اس سے بہتر اور دل نشین انداز اور ناقابل تردید دلائل اختیار کر سکتا ہے؟ اور اگر یہ گمان کرے کہ کیا اس کا ایمان سلامت رہ جائے گا؟ معاذ اللہ، کیا کوئی مسلمان بقائمی ہوش و حواس یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا بیان کردہ فلسفہ اور اس کے پیش کردہ دلائل قرآن حکیم کی حکمت اور آیات بینات سے زیادہ محکم اور روشن؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آیات بینات تو وہ ہیں جن کے متعلق سورۃ الحدید میں ارشاد فرمایا گیا، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم۔ اللہ تبارک و تعالی تو ہے جو اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن اور واضح آیات فرما رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن حکیم کا نزول اس کی شان رافت اور شان رحمانیت و رحیمیت کے مظاہر اتم ہیں۔ اذروئے الفاظ قرآنی، الرحمن علم القرآن، سورۃ الرحمن، پس اگر ملک گیر پیمانے پر قرآن مجید کے ترجمے کی مہم شروع ہو جائے تو میرے نزدیک یہ ہے پہلے محاذ کے روگ کا مداوا. میں نے اس کو نمبر ایک پر اس لیے رکھا ہے کہ عددی اعتبار سے ہماری ملت اور ہماری قوم کی عظیم ترین اکثریت در حقیقت کسی جاہلیت قدیمہ کا شکار ہے. جاہلیت جدیدہ. جہاد بالقرآن کا دوسرا محاذ جاہلیت جدیدہ کے خلاف. جاہلیت جدیدہ الحاد و مادہ پرستی کا دوسرا نام ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا انکار بھی ہے اور باعث بعد الموت کا بھی. اس میں مادے یعنی میٹر سے ماورا کسی شے کو تسلیم کرنے سے اعراض و احتراز. اسی جاہلیت جدیدہ کے لیے طبعیاتی عقل پرستی یعنی سائنٹیفک ریشنلزم کا لفظ بھی استعمال کیا کرتا ہوں. اسی جاہلیت جدیدہ کے لیے میں طبعیاتی عقل پرستی یا سائنٹیفک ریشنلزم کا لفظ بھی استعمال کیا کرتا ہوں. جدید دور کی اس جاہلیت کی عمر تقریباً 300 برس ہے. یورپ کے دو ممالک فرانس اور جرمنی میں دو تحریکیں بیک وقت شروع ہوئی تھیں. ایک تحریک اصلاح مذہب ریفارمیشن اور دوسری تحریک احیاء العلوم یعنی رینیسانس. بدقسمتی سے اس وقت یورپ میں عیسائیت کے نام سے جو مذہب تھا وہ نہایت ظالمانہ اور جابرانہ اور انتہائی غیر معقول اور بعید از انصاف نظام کا حامل تھا. اس میں ملوکیت یعنی مونیکی اور پاپائیت یعنی تھیوکریسی کا گٹھ جوڑ تھا. اس کی وجہ سے لوگوں میں رد عمل کے طور پر مذہب سے ایک نفرت پیدا ہو گئی. اس پس منظر اور اس فضا میں جب سائنس کی ترقی شروع ہوئی تو سائنس کی جڑوں میں الحاد پیوست ہو گیا اور سائنسی نقطہ نظر یہ بن گیا کہ جو چیز ویریفائبل نہیں ہے جس کی ہم توثیق یا تردید نہیں کر سکتے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں لائق اعتناء نہیں ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم یقین کے ساتھ یہ جان سکیں کہ اللہ موجود ہے یا نہیں ہے تو اس پر ایمان چے مانی دارت. اسی طرح ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے. اس کا ہمارے پاس نہ کوئی سائنسی ثبوت ہے اور نہ کسی نے موت کی سرحد پار کرنے کے بعد واپس آ کر ہمیں خبر دی ہے. لہٰذا اس کو چھوڑیے, یہ خام خواہ کے ڈھکوسلے ہیں. کوئی اسے ڈوگما کے طور پر مانتا ہے تو مانتا رہے, لیکن یہ کوئی قابل توجہ مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ہمارے جسم میں جو جان یعنی لائف ہے اس کے علاوہ روح نام کی بھی کوئی شے ہے. اس کی آج تک کوئی توثیق ویریفیکیشن نہیں ہو سکی. لہٰذا اس مسئلہ کو چھوڑو. معقول طرز عمل یہی ہے کہ جو چیزیں موجود ہیں ٹھوس ہیں قابل تصدیق ہیں ہمارے خواص خمسہ کے دائرے میں آتی ہیں انہی پر توجہ مرکوز رکھو. لہذا طبعیاتی عقل پرستی کا فارمولا یہ بنا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ایک خیالی اور تصوراتی شے ہے جبکہ کائنات ایک حقیقت ہے, روح بھی ایک تصوراتی شے ہے جبکہ مادہ اور جسم ایک ٹھوس حقیقت ہے, اور حیات اخروی بھی طویل کی شے ہے جبکہ حیات دنیاوی ایک حقیقت ہے اور اس سے ہر وقت ہر لمحہ اور ہر لحظہ سابقہ ہے. لہذا ماورائے حواس اور خیالی اور تصوراتی باتوں پر غور کرنا وقت کا ضیاع ہے. اس کے بجائے ہماری توجہات کا ارتکاز ان چیزوں پر ہونا چاہیے جو ٹھوس ہیں, نگاہوں کے سامنے ہیں, حواس کی گرفت میں آنے والی ہیں, قابل توثیق ہیں اور جن سے ہمیں ہر دم واسطہ پڑتا ہے. یہ ہے اصل میں اس دور کی جاہلیت یعنی جاہلیت جدیدہ کا صغرا و کبرا. جاہلیت جدیدہ کا ذکر قرآن مجید میں. اس موقع میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ بالکل نئی جاہلیت ہے. دبے دبے انداز میں ایک محدود پیمانے پر الحاد و مادہ پرستی پر مشتمل یہ جاہلیت جس کے لیے موضوع ترین لفظ دہریت استعمال کیا جا سکتا ہے بعثت نبوی علیہ صاحب صلوات و السلام کے وقت بھی موجود تھی. میں حیران ہوں کہ قرآن مجید میں ایک ہی جملے میں قلیل گروہ کے فلسفہ دہریت کو اس طور سے بیان کر دیا گیا ہے کہ دور جدید کی ہر نوع کی جاہلیت دہریت کی طرف بھی اس میں واضح اشارات موجود ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس میں پچھلے زمانے کی خبریں بھی ہیں اور آنے والے زمانے کی بھی. تو قرآن مجید کا یہ ایک جملہ دہریت و الحاد کے تمام مکاتیب فکر کی نمائندگی کرتا ہے. وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدهر سورۃ الجاثیہ. اس مکتب فکر کا قول نقل فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس ہماری یہی زندگی ہے, یہی دنیا کی زندگی ہے, یعنی ہم نہیں مانتے کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. پھر یہ کہ ایسی کوئی بالا تر طاقت یا ہستی نہیں ہے جس کے فیصلے سے ہمارا یہ مرنا اور جینا ہو رہا ہے, ہم خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی زندہ ہوتے ہیں. جبکہ قرآن مجید میں اس کے بالکل برعکس حقیقت بیان ہوتی ہے. یحیی و یمیت, وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی زندہ. یہ کارگاہ موت و حیات اسی کی تخلیق ہے. الذی خلق الموت والحیات, وہی ہے جس نے موت اور زندگی کی تخلیق فرمائی. لیکن یہاں نسبت اپنی طرف ہے, نموت و نحیا, ہم خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی جیتے ہیں. وما یہلکنا الا الدهر, اور ہمیں ہلاک کرنے والی چیز بھی سوائے گردش افلاک کے اور کچھ نہیں. ایک نظام دواں دواں ہے, کچھ قوانین طبعیہ لاز آف دا نیچر ہیں جن کے تحت اس کائنات کا کارخانہ چل رہا ہے. لوگ پیدا ہوتے ہیں, جیتے ہیں, مرتے ہیں, کسی بالاتر طاقت اور موت کے بعد دوبارہ وجود اور کسی دوسری زندگی کو ہم نہیں مانتے. بتائیے کہ اس دور کی جدید جاہلیت اس سے آگے اور کہاں جائے گی. بلکہ آج کے دور کے سائنٹیفک ذہن رکھنے والے لوگ تو پھر بھی محتاط الفاظ استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ باتیں حقیقت رکھتی ہیں یا نہیں. ہم کوئی حتمی حکم نہیں لگا سکتے کہ اللہ ہے یا نہیں, آخرت ہے یا نہیں. اس طرح سے وہ ہمارے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتے ہیں. برٹن رسل اس دور کے عظیم ترین اور نہایت مسلمہ فلسفیوں میں سے تھا, اور اس نے الہاد و مادیت اور دہریت کے فلسفے کا پرچار اور اللہ, آخرت, روح اور اخلاق کا ابطال جس بڑے پیمانے پر اور جس مقبول عام اور دل نشین اسلوب و انداز سے کیا ہے, اس کا صحیح اندازہ ہم کو نہیں ہے. ہم اس نے ہماری نئی نسل کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی اکثریت کے اذہان کو مغلوب کر رکھا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی سورۃ الجاثیہ کی ایک آیت کے ابتدائی حصے کے حوالے سے بیان کیا ہے, اس نوع کی جاہلیت کے جراثیم اگرچہ وہاں بھی موجود تھے لیکن اس دور میں ایسے مست شدہ ذہنیت والے دانشور آٹے میں نمک کے برابر تھے. جو غالب جاہلیت تھی اسے میں جاہلیت قدیمہ کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں, یعنی اللہ کو ماننے کے ساتھ جھوٹے معبودوں کا اقرار اور ان کی پوجا پاٹ, اور آخرت کو ماننے کے ساتھ شفاعت باطلہ کا تصور عقیدہ, جس پر قرآن مجید میں نہایت واضح اور نمایاں انداز میں بحث کر کے اس کا پوری طرح ابطال کیا گیا ہے. البتہ جاہلیت جدیدہ کا معاملہ کیونکہ وہاں بہت کم تھا, لہٰذا اس پر قرآن مجید میں بحث اس انداز میں نہیں ہے جس طرح جاہلیت قدیمہ کے ضمن میں کی گئی ہے. لیکن اس معاملے میں بھی قرآن حکیم بھرپور رہنمائی فراہم کرتا ہے, اور یہ رہنمائی ان باصلاحیت, باہمت اور ذہین لوگوں کے لیے ہے جو کمر کس لیں اور پھر قرآن حکیم کی آیات بینات میں غوطہ زنی کریں اور جدید اسلوب و انداز کے ساتھ اس کا ابلاغ و اعلام کریں. اس لیے کہ زمانہ اور اس کے تقاضے بدل گئے ہیں. جن اصطلاحات میں لوگ بات سمجھتے ہیں وہ اصطلاحات بدل گئی ہیں. اگر آپ بہترین اور مسکت بات قدیم اصطلاحات میں کہیں گے تو یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کے لیے استدلال آپ کو جدید اصطلاحات میں ڈھال کر پیش کرنا ہوگا. پھر یہ کہ اس جاہلیت جدیدہ کے لیے اس دور میں جو عقلی مواد فراہم کیا گیا ہے اس کے ابطال کے لیے آپ کو عقلی دلائل لانے ہوں گے. اگرچہ ان تمام کاموں کے لیے اصل تلوار قرآن حکیم ہی کی استعمال ہوگی, لیکن جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میدان میں سخت محنت کی ضرورت ہوگی. اس کے لیے قرآن حکیم میں غوطہ زنی کرنی ہوگی, جس کے لیے کچھ نوجوانوں کو اپنی پوری پوری زندگیاں کرنی ہوں گی. جاہلیت جدیدہ کے لامحدود گوشے. جاہلیت قدیمہ کے برعکس جاہلیت جدیدہ کئی گوشوں میں پھیلی ہوئی ہے. بے خدا سائنس اور فکر و فلسفہ کی جولان گاہیں لامحدود ہیں. اس دور میں علم الحیاتیات اور علم الحیوانات کی طرح کی فزیکل سائنسز بھی ہیں, پھر سوشل سائنسز بھی ہیں, جن کا دائرہ کار وسیع سے وسیع تر ہو رہا ہے. اور یہ بات جان لیجئے کہ ڈارون کا فلسفہ ارتقاء اب صرف حیاتیات کے میدان تک محدود نہیں رہا ہے. اس نے انسان کی معاشرتی اقدار اور تمدنی اور تہذیبی فکر حتیٰ کہ فلسفہ اخلاقیات تک کو تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے. اور یہ فلسفہ ان کو محض ایک ترقی یافتہ حیوان کی سطح پر لا کھڑا کرتا ہے. اس فلسفہ نے حیوانی شہوات و دائیات کی تسکین کے لیے انسان کو حیوانات کی طرح کھلا لائسنس دے دیا ہے. چنانچہ ہمیں اس زہر کا تریاق فراہم کرنا ہوگا. پھر ماہرین نفسیات یعنی سائیکالوجی کے میدان میں جو گل کھلائے ہیں اور جس طرح کی گمراہیاں پھیلائی ہیں ان سب کا ابطال کرنا ہوگا. اس میدان میں سب سے بڑی گمراہی فائیڈ کی پیدا کردہ ہے, جس نے انسان کے تمام محرکات عمل کو جنسی جذبے کے تابع قرار دے دیا ہے. اسی طرح عمرانیات یعنی سوشیولوجی کے میدان میں بھی جو باطل اور گمراہ کن نظریات ڈر آئے ہیں ان سب کا توڑ کرنا ہوگا. مارکسزم اس دور کا سب سے مقبول فکر ہے, جس کا صرف اذہان ہی پر نہیں بلکہ دنیا کے قابل ذکر ممالک پر عملاً اس نظام فکر کا اصطلاح و تسلط ہے. مارکسزم اور کمیونزم کے متعلق یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ مادیت ہی کا نقطۂ عروج ہے. مادیت یعنی میٹیریلزم ہی اپنی انتہا کو پہنچ کر جدلی مادیت ڈائلیکٹریکل میٹیریلزم کی شکل اختیار کرتی ہے. اور جیسے ڈارون کے نظریات نے اخلاقیات, معاشرت اور عمرانیات میں نفوذ کر رکھا ہے, اسی طرح مارکسزم کے نظریے نے انسان کی اخلاقی قدروں اور انسانی تہذیب کے تصورات کو بدل کر رکھ دیا ہے. اس نے دین و مذہب کے عقائد کی بنیادیں ڈھا کر رکھتی ہیں اور اپنے ماننے والوں کو مکمل طور پر دہریہ و ملحد بنا کر رکھ دیا ہے. انسان کے ماورائی عقائد اور اخلاقی قدریں اس فکر و نظریہ کے تحت آ کر بالکل نیا رخ اختیار کر گئی ہیں. الغرض اس تیسرے محاذ یعنی جاہلیت جدیدہ کی کوکھ سے بہت سے فتنے جنم لے چکے ہیں. ان سب کے خلاف محاذ آرائی کرنی ہوگی. اس جاہلیت جدیدہ کے ابطال کے لیے خود اس کے اندر بہت سے محاذ کھولنے ہوں گے. لہذا ان میں سے ہر ایک کے مقابلے کے لیے ضرورت ہے کہ چند باصلاحیت نوجوان اپنی زندگیاں وقف کر دیں. باصلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ باہمت محنتی اور کام میں غرق ہو جانے والے ہوں. ایسے نوجوانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں. قرآن حکیم کے معارف و حکم سے خود بھی بہرہ مند ہوں اور خلق خدا کو بھی مستفید کریں. جاہلیت قدیمہ کا ابطال جیسا کہ میں نے عرض کیا محض ترجمہ قرآن سے بھی ہو جائے گا، لیکن اس جاہلیت جدیدہ کے ابطال اور اس کی بہکنی کے لیے قرآن حکیم میں غور و تدبر کرنا ہوگا، اور اس کے معنی و مفاہیم کے جواہر کی یافت کے لیے قرآن مجید کے بہرے بے کرا میں غوطہ زنی کرنی ہوگی. ایک طویل حدیث میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قرآن حکیم کی شان میں یہ الفاظ آئے ہیں، لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد ولا تنقضی عجائبہ. علماء کبھی اس کتاب سے سیر نہ ہوں گے، ہو سکیں گے نہ کثرت تکرار تلاوت سے اس کے لطف و تاثیر میں کوئی کمی آئے گی، اور نہ ہی اس کے عجائبات یعنی نئے نئے علوم و معارف کا خزانہ کبھی ختم ہوگا. قرآن مجید کی یہ تینوں شانیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے آخری شان تگو سے زیادہ متعلق ہے. ایک ہیرے کی کان کا تصور کیجئے جس میں کارکن لگے ہوئے ہیں اور ہیرے برآمد کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آ کر رہتا ہے کہ کان خالی ہو جاتی ہے اور ہیرے دستیاب نہیں ہوتے. لیکن قرآن مجید ایسی معدن، ایسی کان نہیں ہے جس کے متعلق کبھی یہ کہا جا سکے کہ حکمت کے موتی اب اس میں سے مزید نہیں نکل سکتے. قرآن مجید تو اس اتھاہ سمندر کے مانند ہے کہ انسان اس کی جتنی گہرائیوں میں جائے گا اتنے ہی اعلیٰ درد شہوار نکال کر لائے گا، اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا. لیکن ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی حکمت کے سمندر میں غوطہ زنی ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے. اس بحر کی گہرائیوں سے حکم و معارف کے موتی نکال لانے کے لیے جان گسل کوشش اور پتہ مار کر محنت نہ ہوگی. لہذا ذہین و باصلاحیت اور دولت ایمانی کے حامل حضرات کو اس بحر زخار کی غواسی سے ہر دور کے تمام باطل نظریات اور خدا ناشنا افکار کے ابطال کے لیے نہایت محکم دلائل اور قاطع براہین ملتے رہیں گے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولا تنقضی عجائبہ، بس اس دوسرے محاذ پر یعنی جاہلیت جدیدہ سے نبرد آزما ہونے کے لیے بھی ہمیں قرآن حکیم کی شمشیر براں ہاتھ میں لے کر مورچہ لگانا ہوگا. محاذ سوم، بے یقینی. ہمارے معاشرے میں متعدد تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو بحمداللہ شعوری طور جاہلیت قدیمہ اور جدیدہ دونوں سے بچے ہوئے ہیں، لیکن ان کی بیماری ایک تیسری نوع کی بیماری ہے، اور وہ ہے بے یقینی کی بیماری. یعنی مثبت طور پر جو یقین ہونا چاہیے انہیں وہ میسر نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے کہ معاذ منفی چیزوں سے اگر آپ نے خود کو بچا بھی لیا تو اس سے آپ کے اخلاق و کردار پر اور آپ کی زندگی کے رخ پر کوئی فیصلہ کن اثر مترتب نہیں ہو سکتا جب تک کہ مثبت طور پر یقین نہ ہو. سورۃ حجرات کی آیت نمبر 14 کے درس کے ضمن میں میں نفاق اور ایمان کے بارے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ان دونوں کو یوں سمجھیے کہ نفاق ایک منفی قدر ہے، ایک منفی قدر یعنی مائنس ویلیو ہے، اور ایمان ایک مثبت قدر یعنی پلس ویلیو ہے. پھر اس مثبت قدر میں درجہ بدرجہ اضافہ ہوتا ہے. ایک میرا اور آپ کا ایمان ہے، ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اشرہ مبشرہ، اور بالخصوص انبیاء اور رسول علیہ السلام کا ایمان ہے. تو یوں سمجھ دیجئے کہ یہ معاملہ لامحدود درجے یعنی پلس انفینیٹی تک چلا جائے گا. اسی طرح نفاق کا معاملہ ہے، اس کا ایک نقطۂ آغاز بھی ہے اور اس کا تیسرا درجہ بھی، جہاں پہنچ کر یہ ٹی بی کے مرض کی طرح لا علاج ہو جاتا ہے. نفاق اور ایمان کے مابین ایک اور مقام ہے جسے زیرو لیول سے تعبیر کرتا ہوں. میں نے جس تیسرے طبقے کا ذکر کیا ہے، بدقسمتی سے اس کی اکثریت اسی سطح پر کھڑی ہے، یعنی کوئی منفی چیز بھی نہیں ہے، نہ جاہلیت قدیمہ ہے نہ جاہلیت جدیدہ، کم از کم شعوری طور پر نہیں ہے، لیکن مثبت طور پر یقین محکم والا ایمان بھی نہیں ہے اور اس کی طرف پیش قدمی بھی نہیں ہو رہی. ضرورت اس یقین محکم اور ایمان کامل والے ایمان کی ہے، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. ایمان جب یقین کی شکل اختیار کرے گا جبھی تو اس میں ایک قوت پیدا ہوگی، جبھی وہ شخصیت کو ایک خاص ڈھانچے میں ڈھالے گا اور پوری شخصیت کی کایا پلٹ دے گا. سورہ حجرات ہی کی آیت نمبر 7 میں صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے نزدیک بہت محبوب کر دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا ہے. نور ایمان نے تمہارے دلوں کو منور کر دیا ہے. یہ ایمان اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے دلوں میں راسخ اور جاگزین ہو گیا ہے. جب تک یہ کیفیت نہ ہو
ایمان کے اثرات انسان کے سیرت و کردار معاملات اور عملی رویے پر مترتب نہیں ہوں گے۔ اب اس بے یقینی کا علاج کہاں سے لایا جائے، اس کا مداوع کہاں ملتا ہے؟ علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی، اسی قرآن حکیم کی آیات بینات ہی سے اس بے یقینی کا علاج ہوگا۔ بقول مولانا ظفر علی خان مرحوم، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں۔ یقین والے ایمان کا اصل ذریعہ یعنی سورس قرآن حکیم ہے، اگرچہ اس کا ذریعہ اس کا ایک ذریعہ اور بھی ہے لیکن وہ ثانوی ہے۔ صاحب یقین کی صحبت سے بھی یقین والا ایمان پیدا ہوتا ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، اس میں کوئی شک نہیں کہ صاحب یقین کے قریب قرب کی مثال ایسے ہے جیسے آگ کی ایک بھٹی دہک رہی ہو، آپ اس کے قریب جائیں گے تو حرارت آپ کو پہنچ کر رہے گی، یہ قانونی طبعی ہے۔ برف کے سل کے پاس بیٹھیں گے تو برودت تو آپ سے آپ پہنچے گی، برودت کمائی ٹھنڈک۔ تو اگر کسی کے دل میں یقین والے ایمان کی شمع روشن ہے تو آپ اگر اس سے قریب رہیں گے، اس کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کو بھی یقین کی دولت ملے گی۔ لیکن میں اس کو ثانوی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پہلے یہ طے کرنا پڑے گا وہ صاحب یقین کہاں سے آئے گا۔ تو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ایسے صاحب یقین پیدا کرنے کا واحد ذریعہ بھی قرآن حکیم ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت میں یہ دوں گا کہ دنیا کے سب سے عظیم صاحب یقین، جن سے بڑا کوئی صاحب یقین ہو ہی نہیں سکتا، خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ شورا کی آخری سے پہلی آیت یعنی آیت نمبر 52 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان و یقین کا تجزیہ کر کے بتا دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان و یقین کہاں سے ملا۔ ارشاد فرمایا گیا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اپنے امر سے ایک روح یعنی یہ قرآن مجید آپ کی طرف وحی کیا ہے، اس سے پہلے آپ کو معلوم نہ تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں اور ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنا دیا جس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں، اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حامل قرآن بن گئے تو آپ یقیناً نو انسانی کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں گے۔ نور وحی سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی ماہیت، یہاں مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنی ہوگی، مغالطہ ہو جائے، یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول سے قبل مومن نہیں تھے۔ اسی نوع کی ایک بحث ہمارے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے بارے میں بھی چلتی ہے، جناب عبداللہ، جناب عبد المطلب، جناب آمنہ کو ہم کافر یا مشرک کہیں گے، یہ بحثیں عوامی سطح پر ہوتی ہیں اور اس میں بڑی جذباتیت آ جاتی ہے۔ تو جان لیجئے کہ قرآن مجید ہمیں سورۃ النور کی آیات نور کے ذریعے یہ بتاتا ہے کہ نور ایمان کے دو اجزاء ترکیبی ہیں، ایک نور فطرت ہے اور ایک نور وحی۔ نور فطرت کی مثال صاف شفاف روغن کی ہے جو گویا بھڑکنے کے لیے بیتاب ہوتا ہے اور چاہے دیا سلائی بھی اس کے قریب نہ آئی ہو جیسے پیٹرول، تو در حقیقت انسان کی فطرت میں ایمان کا نور بالقوا یعنی پوٹینشلی موجود ہوتا ہے، البتہ اس پر پردے پڑ جاتے ہیں، بعض لوگوں کے وہ پردے اتنے دبیز اور بھاری ہوتے ہیں کہ اٹھائے نہیں اٹھتے۔ نور وحی بھی آ کر ان لوگوں کے ان پردوں کو چیر کر دل کے اندر موجود نور فطرت کے روغن تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، لہذا ایسے لوگ نور ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس وہ شخص جس کے قلب پر کوئی حجاب نہیں یعنی سلیم الفطرت اور سلیم القلب انسان، ایسا کہ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں الفاظ آئے ہیں، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، سورۃ الصافات آیت نمبر 84، تو اس کے پاس جیسے ہی نور وحی آتا ہے تو یوں سمجھیے جیسے کہ آئینے کے سامنے روشنی آ گئی، لہٰذا نور وحی سے اس کا آئینہ قلب جگمگا اٹھتا ہے۔ تو یہ ہے مثال نور فطرت اور نور وحی کی۔ اسی کو سورۃ النور میں نورن علی نور سے تعبیر کیا گیا ہے، لہٰذا ہم یوں کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایمان بالقوا یا ڈورمنٹ فارم میں تو موجود تھا لیکن اس کو تحریک وحی سے ملی، وحی نے اسے متحرک کیا، اسے ایکچولائز کیا۔ یہ ہے مفہوم ان الفاظ مبارکہ کا، ما کنت تدری مل کتاب ول ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات جن کے متعلق صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یہ آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں امت کے لیے بطور تحفہ خاص عطا ہوئی تھی، ان میں سے پہلی آیت میں قرآن حکیم پر پہلے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے کا ذکر ہے اور پھر صحابہ کرام کے ایمان لانے کا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ دلکش ترین ایمان کس کا ہے؟ ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث میں مسکات شریف کے آخری باب و ثواب حاضر الامہ میں امام بحقی رحمہ اللہ کی دلائل النبوہ کے حوالے سے آئی ہے۔ اس حدیث کو حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ اس میں تصور سے دیکھیے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مجلس میں رونق افروز ہیں، آپ صحابہ سے سوال کرتے ہیں، ایو
الخلق عجب الیکم ایمانا, مجھے بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے. عجب عجیب سے اسم تفضیل ہے, اردو میں عجیب کا لفظ حیران کن یا غیر معمولی بات کے لیے مستعمل ہے, لیکن عربی میں عجیب دل کو لبھانے والی شے کو کہتے ہیں, جیسے چنوٹ کے محاورے میں عجیب کہتے ہیں. فرمایا گیا ولو عجبا کا حسن ہننا, آیت نمبر 52, اور چاہے ان کا حسن آپ کے دل کو کتنا ہی لبھانے والا کیوں نہ ہو. سورۃ المنافقون میں ارشاد ہوا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, اور جس وقت آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے بدن آپ کو خوش لگتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے دریافت فرمایا کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ دلکش, دل کو لبھانے والا اور حسین ایمان کس کا ہے. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا ایک انداز ہے. صحابہ نے عرض کیا فرشتوں کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد فرما دیا, وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, وہ ایمان کیسے نہیں لائیں گے جبکہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس, ان کے لیے تو غیب کا پردہ حائل نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں, تو اس میں کون سا کمال ہے. پھر صحابہ نے عرض کیا فَالنَّبِيُّونَ, پھر نبیوں کا ایمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ, وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے جبکہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام پر اللہ کا فرشتہ وحی لے کر نازل ہوتا ہے, انہیں غیب کی خبروں سے مطلع کرتا ہے, پھر اللہ ان کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کراتا ہے, لہذا وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے اور ان کا ایمان عجب کیسے ہوگا. تیسری بار صحابہ اکرام نے بڑی ہمت و جرات کر کے اور ڈرتے ڈرتے عرض کیا فنحنو, پھر ہمیں, ہمارا ایمان عجب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی رد فرما دیا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ, تم کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی اور اس کا سب سے بڑا معجزہ تمہارے سامنے ہے, تم کو میرے دیدار اور میری صحبت کا فیض حاصل ہے, میری ذات پر جس برکات کا ظہور اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو نزول ہو رہا ہے وہ تمہارے سامنے ہے. انتہائی قلیل تعداد اور بے سر سامان ہونے کے باوجود اللہ کی نصرت و تائید سے تمہیں مشرقین کفار پر جو فتوحات حاصل ہو رہی ہیں ان کا تم اپنی چشم سر سے ہر لمحہ مشاہدہ کرتے ہو. میں نے بنفس نفیس تمہیں توحید کی دعوت پہنچائی ہے, تم پر قرآن مجید کی تبلیغ اور اس کے معرف و حکم کی تبیین کی ہے, تو تم کیسے ایمان نہ لاتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ عَجَبَ الْخَلْقِ إِلَيَّ إِيمَانًا لَقَوْمٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي, میرے نزدیک تو سب سے زیادہ دل ربا دلکش اور حسین ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو میرے بعد ہوں گے. يَجِدُونَ صُحُفًا فِيهَا كُتَابٌ, ان کو تو اوراق ملیں گے جن میں ایک کتاب یعنی قرآن مجید درج ہوگی. يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا, وہ اس پر ایمان لائیں گے جو کچھ ان اوراق میں ہوگا, یعنی وہ نہ میرے دیدار سے شاد کام ہوئے, نہ انہوں نے میری صحبت سے فیض اٹھایا, نہ انہوں نے ان برکات معجزات نزول رحمت اور نصرت الہی کا سر مشاہدہ کیا, لیکن وہ اس قرآن پر ایمان لانے کے ذریعے سے ان تمام حقائق کے کونیہ اور شریعہ پر ایمان لائیں گے جو میں لے کر آیا ہوں. اس مقام پر ایک بات کی وضاحت ضروری ہے, یہاں افضلیت کی بات نہیں ہو رہی, انبیاء کے بعد افضل ترین ایمان لا رہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی کا ہے, یہاں حسین و دلکش ایمان کی بات ہو رہی ہے, ان کے ایمان کی جنہوں نے نہ اللہ کی سب سے عظیم نشانی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کیا اور نہ دنیا کے عظیم ترین مربی و مزکی کی صحبت سے مستفید ہوئے, لیکن انہوں نے نور ایمان قرآن مجید سے حاصل کیا جو در حقیقت منبع و سرچشمہ ایمان ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نور قرار دے رہا ہے. جعلنا نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا, تو ایک سند قرآن مجید سے اور ایک سند حدیث شریف سے کافی ہے. معلوم ہوا کہ بے یقینی کے اس روگ کا واحد علاج قرآن حکیم ہی ہے, یہی بے یقینی کو ختم کرنے والی واحد تلوار ہے, چنانچہ بے یقینی کے خلاف بھی جہاد بالقرآن کرنا ہوگا, اس کے سوا ہمارے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہے. نفس پرستی اور شیطانی ترغیبات, اس دور میں نفس پرستی اور شیطانی ترغیبات کا محاذ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس ضمن میں عام لوگوں کی نفس پرستی اتنی اہمیت نہیں رکھتی, اس لیے کہ اس کا سبب تو وہی ہے جس پر جاہلیت قدیمہ جاہلیت جدیدہ اور بے یقینی کے محاذوں کے ضمن میں گفتگو کے دوران اشارات ہو چکے ہیں, اور پھر اس نفس پرستی کا تعلق زیادہ تر افراد کی اپنی ذاتی زندگی سے ہے, لیکن ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس نے اسے باقاعدہ ایک منظم ادارے انسٹیٹیوشن کی شکل دے رکھی ہے اور کلچر اور ثقافت کے نام پر منکرات و فواہش کا بازار گرم کر رکھا ہے. ایک مسلمان کے دل میں اباحیت اور منکرات سے جو بودھ اور نفور ہوتا ہے اور حرام چیزوں کے خلاف دل میں جو جذبہ نفرت ہوتا تھا, اسے ثقافتی طائفوں ریڈیو اور ٹی وی ڈراموں راگ رنگ کی محفلوں اور تعلیمی کاروباری دفتری اور صنعتی اداروں میں مرد و زن کے مخلوط طریقہ کار کے ذریعے ختم کر دیا گیا ہے, اور اس سارے نظام کو ایک طرف اباحیت پسند طبقے اور دوسری طرف خود سرکاری سطح پر سرپرستی حاصل ہے. اس کو تہذیب، ثقافت، فنون لطیفہ اور مرد و زن کی مساوات کے خوشنما نام دیے گئے ہیں. اب بے پردگی، نیم اریانی، خواتین کی رنگین و مزین تصاویر کو تہذیب و تمدن کی ناگزیر ضرورت قرار دیا گیا ہے، اور اس طرح عورت کو چراغ خانہ سے شمع محفل اور اس سے بڑھ کر اشتہاری جنس بنا کر رکھ دیا گیا ہے. ہمارے اخبارات و رسائل اللہ ماشاء اللہ اور دوسرے ذرائع ابلاغ اس میں مسابقت کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. اس کو وقت اور زمانے کا تقاضا سمجھ لیا گیا ہے. دین تو رہا ایک طرف، ہماری جو معاشرتی، تہذیبی اور مجلسی اقدار تھیں ان سب کو بھی پامال کیا جا رہا ہے. جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ اگرچہ اقلیت پر مشتمل ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کا ذرائع ابلاغ پر پوری طرح غلبہ اور تسلط ہے. اس اقلیتی گروہ نے کچھ وقتی تقاضوں اور کچھ لوگوں کے دینی رجحان کے پیش نظر ان ذرائع ابلاغ کا کچھ حصہ اسلامی اور دینی پروگراموں کے لیے بھی مخصوص کر رکھا ہے، جو اکثر و بیشتر محض بہلاوے اور دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں. اور بڑی چابک دستی، ہوشیاری اور احتیاط یہ برتی جاتی ہے کہ کہیں ایسا کام نہ ہو جائے کہ ان ذرائع ابلاغ سے عوام الناس تک دین کا حقیقی پیغام پہنچ جائے. مبادہ اعجاز قرآنی لوگوں کے اذہان و قلوب میں نفوذ کر کے ان کو مسخر کر لے. یہ وہی خوف ہے جس کا اظہار علامہ اقبال مرحوم نے اپنی نظم ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کی زبان سے اس طرح کرایا تھا، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. لہذا سرکاری ذرائع ابلاغ میں دین و مذہب کے نام سے جو پروگرام رکھے جاتے ہیں یا اخبارات و رسائل میں جو صفحات مختص کیے جاتے ہیں، ان میں بظاہر احوال کوشش یہ ہوتی ہے کہ غیر محسوس طریقے سے انتشار یعنی کنفیوژن کو ہوا دی جائے. چنانچہ کوئی مشرق کی بات کہتا ہے تو کوئی مغرب کی بات لکھتا ہے، کوئی شمال کی بات کہے گا تو اگلا جنوب کی بات کرے گا، تاکہ دین و مذہب کے بارے میں نفسیاتی الجھاؤ اور ذہنی انتشار بڑھتا چلا جائے. پھر بالفرض کوئی مؤثر بات آ ہی جائے تو فوری طور پر اس کے متصل بعد کچھ ایسے پروگرام رکھے جائیں ان کے ذریعے سے یہ اثرات زائل ہو جائیں، ذہن سے محو ہو جائیں، یعنی چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب. پھر ان تمام ذرائع ابلاغ و وسائل ابلاغ کے کرتا دھرتا ان خواتین کے بیانات، مضامین، انٹرویوز، تصاویر اور خبروں کو انتہائی نمایاں کرتے ہیں جو مغرب زدہ اور اباحیت پسند ہیں، ہمارے ملک میں انتہائی اقلیت میں ہیں. لیکن تاثر یہ دیا جاتا ہے گویا ہمارے ملک کی خواتین کی اکثریت اسی طرز فکر کی حامل خواتین کی ہے جن کے نزدیک دین و مذہب اور ہماری تہذیب اور معاشرت اقدار پرے کا کے برابر بھی وقت اور حیثیت نہیں. حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی عظیم اکثریت ان دین پسند خواتین پر مشتمل ہے جن کے نظریات ان مغرب زدہ خواتین کے نظریات کے بالکل برعکس ہیں. لیکن معاملہ چونکہ یہ ہے کہ ولیکن قلم در کفے دشمن است، لہذا خواتین کے اس قلیل ترین طبقے کو وسائل ابلاغ کے ذریعے اس طرح پروجیکٹ اور نمایاں کیا جاتا ہے گویا پاکستان میں بسنے والی تمام خواتین اسی نظریہ خیال کی حامی ہیں. یہ ہے اس جہاد کا چوتھا محاذ. اب سوال یہ ہے کہ اس محاذ پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان ذرائع ابلاغ سے معاشرے میں نفس پرستی کا جو نفوذ ہو رہا ہے اور انسان کی سوچ اور رجحانات و میلانات جس طرح غلط رخ پر ڈالا جا رہا ہے، اس سے مقابلے کے لیے بھی ہمارے پاس ڈھال اور تلوار قرآن مجید ہی ہے. میں نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عزم کو بہت عام کیا ہے جس کا حضرت شیخ الہند نے 1920 میں اسارت مالٹا سے رہائی کے بعد دارالعلوم دیوبند میں علماء کے ایک اجتماع میں اظہار کیا تھا کہ آئی کوٹ، میں وہی مراد ہے اسارت مالٹا سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کر دوں کہ قرآن کریم کو لفظاً و مانن عام کیا جائے، بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معنی سے روشناس کرا جائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لیے آمادہ کیا جائے. لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے ہمارے علماء حقانی اور ربانی جو اپنا تعلق امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ سے قائم کرنے کو اپنے لیے موجب اعزاز و افتخار سمجھتے ہیں، وہ فقہی اور کلامی تعبیر اور استنباط کی بحثوں سے صرف نظر کر کے ایک منظم تحریک کی شکل میں حضرت شیخ الہند کے عزم کو عملی شکل دینے کے لیے کمر بست مر ہمت کس لیں، شہر شہر، محلہ محلہ، کوچا کوچا، کریا کریا عوامی درس قرآن کے حلقے قائم کریں اور قرآن مجید، فرقان حمید کی شمشیر براں کے ذریعے نفس پرستی اور اباحیت پسندی کے خلاف جہاد کریں اور سیلاب کے آگے سد ذوالقرنین بن جائیں. یہی پیغام اس مرد قلندر نے آج سے قریباً نصف صدی قبل دیا تھا جس کو بجا طور پر حکیم الامت کہا جاتا ہے، یعنی ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم بمغفور. ان کا پیغام تھا اے کہ می نازی بقرآن عظیم، آکجا حجرہا باشی مقیم، در جہاں اسرار دین را فاش کن، نقطۂ شرع مبین را فاش کن. اے وہ شخص حامل قرآن عظیم ہونے کا پرف ہونے پر فخر ہے، آخر کب تک حجروں اور گوشوں میں دب کے رہو گے؟ اٹھو اور دنیا میں دین حق کے اسرار و رموز اور عرفان و فیضان کو عام کرو اور شریعت اسلامی کے حکم و عبر کی نشر و اشاعت کے لیے سرگرم عمل ہو جاؤ. یہ ہے علامہ مرحوم کا پیغام حامل قرآن امت اور بالخصوص علماء حق کے لیے بفضلہ تعالی ملک کا کوئی قابل ذکر شہر ایسا نہیں ہے جس میں غالب اکثریت ایسے علماء کرام کی نہ ہو ان کا امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ اور شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ یا حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین جیسے اکابر سے ارادت و عقیدت کا تعلق نہ ہو. آخر ذکر بھی در حقیقت ولی اللہ اور دیوبند کے مکتب فکر سے وابستہ رہے ہیں اور تھانوی مکتب فکر ہو یا ندوی سب ایک ہی تسبیح کے دانے ہیں. اسی طرح مسلک سلفی کا تعلق تو براہ راست حضرت شاہ اسماعیل جیسے غازی و مجاہد اور شہید اور امام الہند شاہ ولی اللہ سے قائم ہے. اگر ہمارے یہ علماء اعظام منظم ہو کر عوامی درس قرآن کی تحریک برپا کر دیں انشاءاللہ العزیز نفس پرستی اباحیت پسندی اور خدا نا آشنا ثقافت و فنون لطیفہ کے نام سے جو زہر ہمارے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے اس کا سد باب بھی ہو جائے گا اور جیسے جیسے قرآن حکیم امت کے اذہان و قلوب میں نفوذ اور سرایت کرے گا نتیجہ در ذرائع ابلاغ پر قابض اباحیت پسند قلیل طبقہ تو اپنا رویہ تبدیل کرنے پر یا اسلام کے سچے خادموں کے لیے جگہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا. البتہ اس کے لیے ناگزیر شرط یہ ہے کہ تمام انواع کے فقی و کلامی اختلافات و تاویلات سے دامن بچایا جائے اور قرآن حکیم کا انقلابی پیغام عامۃ الناس تک پہنچایا جائے. اگر اس احتیاط کو ملحوظ نہ رکھا گیا تو ابلیس کا وہ مشورہ کارگر ہوگا جو اس نے اپنی شورا میں قول علامہ اقبال پیش کیا تھا کہ ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے یہ کتاب اللہ کی تاویلات میں الجھا رہے. ذہن و فکر کی تطہیر اور سیرت و کردار کی تعمیر کی اساس اور نفس پرستی کے سیلاب کے آگے کوئی چیز اگر سد اور بند بن سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے. اباحیت و نفس پسندی کے قلع کما کے لیے اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی تیغ بے زنہار ہے تو وہ قرآن مجید ہے. علامہ اقبال کے یہ اشعار میں نے بارہا آپ کو سنائے ہیں جن میں در حقیقت دو احادیث کی ترجمانی کی گئی ہے. یہ اشعار میرے مفہوم مطلوب کو آپ کے اذہان و قلوب میں منتقل اور جاگزین کرنے میں بہت ممید و معاون ہوں گے. کشتن ابلیس کار مشکل است زاں کیوں گم اندر اعماق دل است خوشتراں باشد مسلمان اشکنی کشتہ شمشیر قرآن اشکنی. ترجمہ ہے ابلیس کو ہلاک کر دینا ایک نہایت مشکل کام ہے اس لیے کہ اس کا بسیرا نفس انسانی کی گہرائیوں میں ہے. بہتر صورت یہ ہے کہ اسے قرآن حکیم کی حکمت و ہدایت کی شمشیر سے گھائل کر کے مسلمان بنا لیا جائے. واقعہ یہ ہے کہ آج ہماری ملی و قومی زندگی کے شعور کی گہرائیوں میں آرٹ کونسلز کافتی طائفوں کے مبادلوں راگ و رنگ کی محفلوں رومانی ڈراموں افسانوں اور لٹریچر اور ٹیلی ویژن کے مختلف کلچرل شوز نے ڈیرا لگا رکھا ہے. ہمارے ملک کی اعلیٰ ترین شخصیتیں اس میٹھے زہر کی سرپرستی کر رہی ہیں ان سے نبرد آزما ہونا آسان کام نہیں ہے. بہتر شکل یہی ہے قرآن مجید کی تلوار سے ان ارباب اختیار کو مسلمان بنانے کی کوشش کی جائے. حقیقت یہ ہے کہ نفسانیت اور شہوانیت تو ہمارے نفس کے اندر ہی ہیں. شیطان ان نفسانی خواہشات اور دائیات کو بھڑکاتا ہے انہیں مشتعل کرتا ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. چنانچہ آخرت میں جب چکا دیے جائیں گے تو جو لوگ دنیا میں شیطان کے جذب و فریب پر شکار ہوئے تھے وہ ان کو ملامت کریں گے. اس کا طویل جو طویل جواب دے گا اسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں نقل فرمایا ہے. اس جواب میں وہ کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ. میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں میں نے اس کے سوا اور کچھ نہیں کیا کہ تمہیں اپنے راستے کی طرف بلایا اسے خوشنما دل فریب اور تمہارے نفس کے لیے لذت آفرین بنا کر پیش کیا تو تم نے میری دعوت پر لبیک کہا بس اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو. یہاں نہ میں تمہاری کو فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تمہارے کام آ سکتا ہوں اور نہ ہی تم میری فریاد رسی کر سکتے اور میرے کام آ سکتے. معلوم ہوا کہ شیطان اپنے راستے کو بہت مزین کر کے انسان کو اس کی طرف بلاتا ہے پھر انسان کے نفس میں اس کے پورے وجود میں اس کی دعوت خوشنما زہر بن کر سرایت کر جاتی ہے. لہٰذا اس زہر کے لیے تریاق ہی وہ درکار ہے جو پورے وجود میں سرایت کر سکے اور پھر جس میں حلاوت اور تاثیر بھی ہو. ایسا کوئی تریاق سوائے قرآن مجید کے اور کوئی نہیں ہے. کیوں بجان در رفت جہاں دیگر شبد جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد. یہ قرآن اگر کسی کے اندر اتر جائے اس کے باطن میں ایک انقلاب آ جائے اور فرد کے اندر کا یہ انقلاب بین الاقوامی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتا ہے. محاذ پنجم فرقہ واریت. ہمارا پانچواں محاذ جس پر ہمیں جہاد بالقرآن کرنا ہے وہ فرقہ واریت تشتت انتشار اور باہمی اختلافات کا محاذ. یہ عناصر وحدت امت کو صدیوں سے دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. انہی کے باعث دولت عباسیہ ختم ہوئی اور سقوط بغداد کا سانحہ پیش آیا. انہی کی وجہ سے بغداد کے گلی کوچوں میں اہل سنت دو گروہ دست بگرباں ہوئے تلواریں بے نیام ہوئیں اور خون کی ندیاں بہائی گئیں. سلطنت عثمانیہ کے زوال و انحطاط اور پھر کامل سکوت کے عوامل میں جہاں قبائلی عصبیتیں کارفرما تھیں وہاں اس تباہی میں فقہی و کلامی اختلافات کا عمل دخل بھی تھا، اور اب محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اختلافات سلطنت خداداد پاکستان کے لیے بھی روز بروز زیادہ سے زیادہ نازک اور خطرناک صورت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ماضی قریب میں بادشاہ مسجد کے ایک مبینہ واقعہ بلکہ ماز افواہ پر مارکہ آرائی کی جو تکلیف دہ صورتحال بنی تھی، یہ چنگاری جنگل کی آگ بن سکتی تھی، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے طور پر اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ آگ ہمارے لیے کتنی ہولناک اور تباہ کن ہو سکتی تھی۔ فرقہ واریت کا بارود اب بھی ہمارے یہاں موجود ہے، کوئی شرپسند گروہ اس کو کسی وقت بھی دیا سلائی دکھا سکتا ہے۔ اس نازک صورتحال میں ہماری ملی اور سیاسی زندگی اور ہمارے وطن کے مستقبل کے لیے جو خطرات مضمر ہیں، میں اس وقت ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ پھر یہ کہ فی الوقت صورتحال جس ہلاکت خیزی کے دھیان تک پہنچی ہوئی ہے، اس کے اسباب و علل کے متعلق بھی میں اس وقت کچھ عرض نہیں کروں گا۔ اس وقت مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اس کا علاج صرف تشویش ظاہر کرنے سے نہیں ہو جائے گا، محض پریشان ہونے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے مثبت کام کرنا ہوگا، اس کے لیے بھی جہاد کرنا ہوگا، اور اس جہاد کے لیے بھی قرآن مجید ہی واحد تلوار ہے۔ اے تو سامش کن کہ حبل اللہ اوست۔ فرقہ واریت کے اس افرید کا سر قلم کرنے، اس کا کلام کما کرنے اور اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے واحد تلوار صرف قرآن ہے۔ یہی سبق ہم کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے ابتدائی الفاظ میں ملتا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ تمام مفسرین اور تمام علماء اسلام کا اس امر پر اجماع ہے کہ یہاں حبل اللہ سے مراد قرآن مجید ہے، اور یہ رائے متعدد احادیث صحیحہ کی روشنی میں قائم کی گئی ہے۔ آیہ مبارکہ کے اس حصے سے علامہ اقبال مرحوم نے جو کچھ اخذ کیا ہے وہ میں آگے بیان کروں گا۔ اس وقت میں اکبر الہ آبادی مرحوم کا ایک شعر سناتا ہوں جو ہمارے موجودہ حالات پر منطبق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں، سوم ہے ایمان سے، ایمان گم سوم گم۔ یعنی آدمی روزہ تو ایمان ہی کے تقاضے کے تحت رکھتا ہے، خاص طور پر موسم گرما کے روزے، جب ایمان ہی نہیں رہا تو سوم تو آپ سے آپ گیا، پھر اس کا التزام و اہتمام کیسے ہوگا؟ اگلا مصرع نہایت قابل توجہ، قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت قوم گم۔ مسلمانوں کی ملی اور قومی شہزادہ بندی قرآن سے ہے، قرآن مجید درمیان سے ہٹ گیا، کہ آپ کی توجہ قرآن مجید سے ہٹ گئی، تو نتیجہ ایک ہی ہوا، یعنی وحدت ملی کا شیرازہ بکھر گیا۔ اسے اقبال نے اس طرح تعبیر کیا ہے، یا مسلمان مرد یا قرآن بمرد، یعنی یا مسلمان مر چکا یا معاذ اللہ قرآن مر چکا۔ اقبال دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید تو زندہ و پائندہ ہے، لیکن مسلمانوں کی توجہ مر چکی ہے، قرآن مجید سے ان کا شغف و اتفاق ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہ علامہ نے مسلمانوں کو چونکانے کے لیے کی غرض سے پیرایا بیان اختیار کیا ہے۔ عظمت قرآن کے بیان میں علامہ اقبال کے یہ اشعار بھی انتہائی قابل توجہ ہیں، فاش گویم آنچے در دل مسمر مزمر است، این کتاب نیز چیز دیگر است، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ ہو پائندہ ہو گویاست، صد جہان تازہ در آیات اوست، ازرہا اسرہا پیچیدہ در آنات اوست۔ لیکن مسلمانوں کا اس کتاب الہی، اس ہدل الناس، اس فرقان حمید، اس نسخہ شفا کے ساتھ کیا سلوک ہو، رویہ باقی رہ گیا ہے۔ اس کا نوحہ اقبال اس طرح کرتے ہیں، با یاتش ترا کارے جزینی سے از یاسین او آسا بمیری، لیکن افسوس کہ اے مسلمان، تجھے اس قرآن کی آیات سے اب اس کے سوا کوئی سروکار نہیں رہا، اس کی صورت یاسین کے ذریعے سے موت کو آسان کر لے۔ علامہ کے یہ اشعار بھی بارہا اپنی تقریر و تحریر میں پیش کر چکا ہوں، جس میں انہوں نے بڑی دل سوزی کے ساتھ ہماری ذلت و خاری، ہمارے انتشار، ہماری آپس کی چپکلش اور تنازعات کی تشخیص بھی کی ہے اور علاج بھی تجویز کیا ہے۔ خار از مہجور یہ قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے جو شبنم برزمی افتندائی، ہر بغل دارت کتاب زندائی۔ حضرت شیخ الہند نے اثرات مالٹا سے رہائی کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کی دینی و دنیاوی تباہی و بربادی کا جہاں ایک سبب قرآن مجید کو چھوڑ دینا قرار دیا تھا، وہاں دوسرا سبب آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی بھی بیان کیا تھا۔ عوامی درس قرآن کے حلقے قائم کرنے کے عزم کے ساتھ ساتھ اپنے اس ارادہ کا اظہار بھی کیا تھا کہ مسلمانوں کے ماہمی جنگ و جدال کو ختم کر کے کرنے کے کام میں بھی وہ اپنی باقی زندگی صرف کریں گے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے راوی ہیں، انہوں نے اس پر تبصرہ فرمایا تھا کہ حضرت نے ہمارے زوال و انحطاط کے جو دو سبب بیان کیے تھے، غور کیا جائے تو یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ ہمارے باہمی اختلافات اور باہمی جنگ و جدال کا سبب بھی قرآن مجید کو ترک کر دینا ہی ہے۔ ان دو اکابر کا اس پر کامل اتفاق نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح اور ان کے باہمی اختلاف کو ختم یا کم از کم ان کی شدت کو کم کرنے۔ علامہ اقبال نے اسے جس پرشے کو انداز میں ادا کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے. فرماتے ہیں از یک آئینی مسلمہ زندہ است، پیکر ملت قرآن زندہ است، ما ہما خاک و دل آگاہ است، اعتصام اشکن کہ حبل اللہ است. وحدت آئین ہی مسلمانوں کی زندگی کا اصل راز ہے، اور ملت کے جسد ظاہری میں روح باطنی کی حیثیت صرف قرآن مجید کو حاصل ہے. ہم تو سرتپا خاک ہی خاک ہیں، ہمارا یہ وجود مٹی ہے، ہاں اس میں دل ہے جس کی دھڑکن اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے. ہمارا قلب زندہ اور ہماری روح تابندہ تو اصل میں قرآن ہی ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو کہ یہی حبل اللہ یعنی اللہ کی مضبوط رسی ہے. اور فرماتے ہیں چون گھر در رشتہ اے او سفت شو ورنہ مانند غبار اشفت شو. اے ملت اسلامی، اب بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو تسبیح کے موتیوں کی طرح قرآن کے رشتے میں بند لے اور پرو لے، ورنہ پھر اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں کہ خاک اور دھول کی مانند پریشان و منتشر ذلیل و خوار رہ. میرا تاثر یہ ہے، اور میں اسے تقریر میں بھی اور تحریر میں بھی برملا ظاہر کرتا رہا ہوں، ماضی قریب میں قرآن مجید کی عظمت اور مرثیہ و مقام کا انکشاف جس شدت کے ساتھ علامہ اقبال پر ہوا شاید ہی کسی اور پر ہوا ہو. علامہ مرحوم نے اپنی شاعری بالخصوص فارسی شاعری میں نہایت دلگداز، مؤثر اور تیر کی طرح دل میں پیوست ہو جانے والے مختلف اسالیب میں ملت اسلامیہ کو جھنجھوڑا ہے، اور اسے دعوت دی ہے کہ دین و دنیا کی فوز و فلاح چاہتے ہو تو قرآن کو تھامو، تمہارے اتحاد اور تمہارے عروج کا واحد ذریعہ ہے. ان کا یہ شعر آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. تو اگر مسلمان ہو کر جینے کا خواہش مند ہے، اس کی تمنا اور آرزو رکھتا ہے، تو اچھی طرح جان لے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، اپنی حیات کی بنیاد قرآن پر قائم کرے. حاصل کلام، حاصل کلام یہ کہ ہمارے سامنے پانچ محاذ ہیں جن کے خلاف منظم ہو کر جہاد بالقرآن کے لیے کمر کسنے کی ضرورت ہے. آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اسی جہاد کے لیے میں نے اپنا پروفیشن تج دیا، میں اپنی زندگی کے بہترین دن اسی کام میں لگا چکا ہوں، اب تو بڑھاپے میں قدم رکھ چکا ہوں، ٹھاڈما زندگی یہ خیش کے کارے کردم، الحمدللہ میری زندگی کے جو بہترین ایام تھے وہ اس جہاد بالقرآن میں بسر ہوئے ہیں. میرے شب و روز اور میری صلاحیتیں اور توانائیاں درس قرآن، تقاریر، خطبات جمعہ، انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی کے قیام، قرآن کانفرنسز اور محاضرات قرآنی کے انعقاد، قرآنی تربیت گاہوں کے انصرام، قرآنی سلسلہ اشاعت کے انتظام، قرآن کے پیغام پر مشتمل مطبوعات کی اشاعت، اور ملک کے مختلف شہروں کے دعوتی دوروں میں لگی ہیں، اور الحمدللہ قرآن مجید کا پیغام لے کر میں دوسرے ممالک میں بھی گیا ہوں، سنم خانہ ہند، عالم عرب، امریکہ اور یورپ چراغ روشن کیے ہیں، لوگوں کو آمادہ کیا ہے کہ کمر کسیں اور اس جہاد بالقرآن کے لیے میدان میں آئیں. ظاہر بات ہے کہ کام کے نتائج ظاہر ہونے میں وقت لگتا ہے. آپ کے اسی شہر لاہور میں میں نے یہ کام 6 سال تنے تنہا کیا، جبکہ کوئی ادارہ نہیں تھا، کوئی تنظیم نہیں تھی، مطلب بھی کر رہا تھا اور یہ کام بھی کر رہا تھا. وہ جو حضرت مہانی نے کہا تھا، ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، تو یہ دونوں چیزیں میرے لیے بھی جاری تھیں. پھر 1972 میں مرکزی انجمن خدام القرآن قائم ہوئی، اور بقول اقبال گئے دن کے تنہا تھمے انجمن میں جہاں میرے رازداں اور بھی ہیں. بہرحال میرا اور انجمن کا کام اسی جہاد بالقرآن کے گرد گھومتا رہا. آج میں نے اس پورے کام کو پانچ محاذوں کی شکل میں مرتب کر کے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے، ورنہ یہ باتیں تو میں نے بارہا کہی ہیں. میں ان کو مختلف موضوعات و عنوانات کے تحت اور مختلف پیرایوں میں بیان کرتا رہا ہوں. آج مجھے آپ حضرات سے یہ کہنا ہے، رمضان المبارک کے جمعہ کی اس مبارک ساعت میں کچھ غور کیجئے، کچھ سوچئے، کچھ اپنے گریبانوں میں جھانکیے. میں عرض کروں گا، ہمارا پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ معین کرے کہ میں قرآن کریم کے اعتبار سے کس مقام پر کھڑا ہوں، کیا میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن پر غور و تدبر کرتا ہوں، اسے مجھے کتنا شغف اور تعلق ہے. پھر یہ کہ قرآن مجید کا جو حکم سامنے آ جائے، کیا بے چون و چرا اسے مان لیتا ہوں، کیا قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانے کا کوئی ارادہ، کوئی عزم میرے اندر ہے. اس ضمن میں تن من دھن سے کوئی خدمت میں نے آج تک کی ہے؟ انسان پہلے خود اپنا جائزہ لے، پھر فیصلہ کرے کہ بحیثیت مسلمان اس کو قرآن مجید کے جو حقوق ادا کرنے ہیں، اس کام کے لیے اس کے دل میں کتنی لگن، تڑپ، بلولا اور حوصلہ ہے. اگر نہیں ہے تو شعوری طور پر اس کے لیے کوشاں ہو. یہ بھی نہ کر سکے تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائے. میں نے 1968 میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے موضوع پر تقریر کی تھی. اس میں قرآن مجید کے پانچ حقوق گنوائے تھے. پہلا یہ کہ اسے مانا جائے، دوسرا یہ کہ اسے پڑھا جائے، تیسرا یہ کہ اسے سمجھا جائے، چوتھا یہ کہ اس پر عمل کیا جائے، اور پانچواں یہ کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے. یہ تقریر مطبوعہ شکل میں موجود ہے. ان حقوق کے حوالے سے اپنا محاسبہ خود کیجئے کہ کیا ہم ان کو ادا کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے، آج ہی یہ عزم کر کے اٹھیے. یہ بھی اس نے اتفاق ہے کہ ہم انشاءاللہ ان حقوق کو ادا کریں گے. یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ میں نے قرآن مجید کے پانچ حقوق گنوائے تھے اور آج میں نے پانچ ہی محاذ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں جو ہماری اپنی ملت کی اصلاح اور اس کی دینی و ملی زندگی کو سنوارنے کے لیے جہاد بالقرآن کے متقاضی ہیں. یہ تو ہماری جدوجہد کا پہلا مرحلہ ہے. ہمیں تو اس قرآن کی شمشیر بے زنہار تیغ براں کو ہاتھ میں لے کر پورے قرآن عرضی پر کفر، شرک، الہاد و دہریت، باہیت، شیطنت اور ان کے ذریعے پیدا ہونے والے تمام امراض کا علاج کما کرنا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، فزیشن ہیلز اٹسیلف کے مزداق اس کام کو اپنی ذات سے شروع کیجئے، پھر کمر کسیے کہ جہاد بالقرآن کے ذریعے پاکستان کے مسلم معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنی بہترین توانائیاں، اپنی بہترین صلاحیتیں اور اپنے بہترین اوقات وقف کریں گے، اور اگر اللہ توفیق اور ہمت دے تو پوری زندگی اسی کے لیے وقف و مختص رہے گی. حضرو آیت قرآنی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ نیز تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا و استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.